أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ، آج ہمارے شعیب بھائی ہمیں ایک منقبت سنائیں گے خلفائے راشدین سے متعلق، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین الی یوم الدین. یہ جو منقبت ہے، یہ بیسیکلی ایک دیوبندی پیر صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں 2008 کے اندر، سید شاہ نفیس الحسینی، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1933 میں، اور 2008 میں ان کی ڈیتھ ہوئی لاہور کے اندر. ان کے ہزاروں مریدین پوری دنیا میں موجود ہیں. سید بھی تھے، اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے. ان کی محبت کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت 2012 کے اندر انہوں نے اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری کی شعرا آفاق تصنیف کا ترجمہ کروانا ہے، جو ان کے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی. ہم نے سینکڑوں میں اس کی کاپیاں منگوا کے تقسیم کی تھیں. ابن جوزی کی وہ کتاب ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ رد ہے اس سرکش اور ضدی کا جو یزید کو برا کہنے کی مذمت کرتا ہے. اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کروایا. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہی ہے، انہی کے نام پہ وہ اکیڈمی ہے، انہی کے اسٹوڈنٹس اور مریدین نے اس کا ترجمہ کر کے پرنٹ کروایا. اور یہ جو آج منقبت انشاءاللہ پیش کریں گے، بڑی کمال کی منقبت ہے، خلفائے راشدین سے ریلیٹڈ، علیہم رضوان و علیہم السلام. یہ انہی شاہ نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اس کا تعارف کروانا ضروری سمجھا.
اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے، وہ شمع حرم کے پروانے، وہ ختم رسول کے دیوانے. ہیں جن سے مہکی دین کی کلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ماں کی روایت جن سے چلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اے مسجد نبوی تو ہی بتا، اصحاب کا حلقہ پھولوں بھرا، اے مسجد نبوی تو ہی بتا، اصحاب کا حلقہ پھولوں بھرا، افضلیت لیکن جن کو ملی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. کیا خوب ہے یہ یاران نبی، ہے کرنے ایک ہی سورج کی، کیا خوب ہے یہ یاران نبی، ہے کرنے ایک ہی سورج کی، چاروں سے محبت ہم کو دلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، اس نظم کی خوشبو پھیلے گی، یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی، گونجے گا یہ نغمہ گلی گلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. یہ قطب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، یہ قطب حرم کی زینت ہے، یہ لوح قلم کی زینت ہے، لکھ شاہ نفی سب اس کو جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی.
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 19 اپریل 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 112 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہمارے انشاءاللہ تعالی حسن بھائی مجھ سے 1-to-1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی جناب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے، اسی ویک 14 اپریل 2020 کو آپ کے استاد اور ممدوح ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی وفات کو 10 سال مکمل ہوئے، اور اس حوالے سے آپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج سے ان کے جنازے اور دفنانے سے متعلق 28 منٹ دورانیے کی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی. اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی سے متعلق آپ کے کیا ویوز ہیں؟
دیکھیں جی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے روحانی استادوں میں سے ایک استاد ہیں. ویسے تو بے شمار استاد ہیں، لیکن پانچ ٹاپ آف دا لسٹ جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں، اور پانچ کے پانچ سے میری ملاقات بھی ثابت ہے، سند بھی اس کی پوری ہے. تدریس نہیں کرتا بلکہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر غلام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اہل حدیث تھے بچپن میں، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی ینگ ایج میں بریلوی ہو گئے، اور پھر ایسے بریلوی بنے کہ بریلویوں میں پھر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے میں وہ وفات تک شیخ الحدیث رہے. ان سے میری دو دفعہ ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹیل. انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھ کے امت پہ احسان کیا. دوسری پرسنالٹی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، ان سے بھی 2007 کے اینڈ پہ آلموسٹ ملاقات ہوئی تھی. ان کی کتابوں سے بھی کافی زیادہ عقائد کی اصلاح ہوئی. اور تیسرے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، ان سے تو بہت کچھ حاصل کیا، ان سے تو کئی ایک ملاقات، بلکہ ان کی کئی ویڈیوز بھی میں نے ہی ریکارڈ کی ویب کیم کے ذریعے کوشچن آنسر سیشنز کی. چوتھے نے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، فیصل آباد والے، جن سے میرا ڈیٹیلڈ انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی، لیکن ان کے لیکچر سے کافی زیادہ اکتساب کیا. اور پانچویں استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا، حد نگاہ تک جنازہ ہوا. اور اس وقت انہوں نے رینڈملی اس کی ویڈیو بنا لی، اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا اس وقت، ایک یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی. وہ تو جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو، وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آلموسٹ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا، جتنا رش تھا، تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جنازہ ہوا. جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے، اتنے لوگ تھے. بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے، ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے، اب بھی دنیا میں نہیں رہے، رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی، ایمبولنس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے. یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی وہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا. پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے نا، تو اس پہ کبھی قادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے، کبھی یہود و نصارہ سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے، کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے. کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو عنقریب دعوی نبوت کر دے گا، اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مادی ہونے کا دعویٰ کر دے گا. اچھا، وہ زندگی میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مادی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ساروں کے اوپر لعنت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو بغیر مادی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے، مودودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چلے گئے. تو کم از کم اب اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے ان علماء کے اوپر لعنتیں بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے، کیونکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اتنا پھر حوصلہ ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے، یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے، اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم لعنتی لوگ ہیں، ہماری شکلیں پہچان لو، تاکہ آنے والے جو علماء ہیں نا ان کو بھی تم پہچان سکو. تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے. تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ, پھر وہ کہتے ہیں چہرہ بگڑ گیا تھا. ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی سزا ملی ہے. ایئر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے. کئی ایک بان ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے. تو یہ جب بعد میں بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی, چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے. ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی گئی میت کے اوپر, کیونکہ اہل حدیث کو تو پتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک یہ ہونا ہے, تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے, کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے. حالانکہ میں کہتا ہوں جی چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام تاؤن کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے؟ سعد ابن جو تھے, ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام جنگ یرموک میں, ان کی وفات تو تاؤن کے مرض میں ہوئی ہے. معاذ ابن جبل کی تاؤن کے مرض میں ہوئی ہے. یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ تاؤن کے مرض میں ہوئی ہے. تینوں صحابی ہیں. تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی آپ کوئی اور معنی بنانا ہے تو. بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے, کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, کچھ ایسے شرنگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ دو ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر. یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا. یہ سارے اتھے ہی وڑ آئے نے, جس طرح مزار بھی سارے اتھے ہی آ گئے نا, یہ بھی سارے اتھے ہی آ گئے. یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے. پر اب 2020 ہے اور اسی ویک کے اندر 14 اپریل 2020 کو 10th اینیورسری آپ سمجھ لیں اس اعتبار سے ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے, اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ ان نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے. اور صدقہ جاریہ تو ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے. پرانے بزرگ مرتے تھے تو ماری جاتے تھے, اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نا بزرگ مرتا ہے, کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتا ہے اپنی تعلیمات کے اندر. مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ, ان کا بولنے کا انداز, ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ, ان کے ہاتھوں کے اشارے, وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کا قیامت والے دن جو ہے ساتھ نصیب فرمائے, حوض کوثر پہ مشروب نصیب فرمائے, آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا, کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے, اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی, کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی, ایک پلپلا سنی ہوتا ہے ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے. خیر اسی تے ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ دے فضل نال علمی دلائل نال. تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں, تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا, ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد. نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی, نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی, نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی, کچھ نہیں پتا, بس صرف سن سنا کے سننی یعنی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا, 2007 کے اندر. اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان پانچ لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. غلام سود سعیدی صاحب, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, شیخ زبیر لیزئی صاحب, مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب, سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں, رحمہم اللہ اجمعین, آمین. تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے, مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا. اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا, لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا, ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا, کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں, کافی حالات خراب تھے. تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے. تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر, مارچ 2007. پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں, پھر میں نے کہا یار زور کی نماز جماعت سے رہ جائے گی. خیر انتظار کیا, جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکی دار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب. اب مجھے کوئی ڈاکٹر سرار صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے نہ ڈاکٹر سرار صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے, بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا. تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے, راستہ اس نے بتایا, لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی. تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, بہت بڑی مسجد. جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی. اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا, کچھ لوگ وضو کر رہے تھے, میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے, کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولا بنایا ہوا ہے. پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد, یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے بلکہ کیڑا قرآن. پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے, کتابیں وحی ریویلڈ نالج یہ چیزیں کہاں پتا تھی, بس ایک روایتی دین پہ چلتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں, کیونکہ سونگنے کی عزت ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی, یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے, یعنی بریلویوں کی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعت ہی نہیں دوسری کرانے دیتے. میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے, ان کا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد. ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے, ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری کوئی مولوی کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں, کیونکہ مجھے بھی تو شام تک ٹائم گزارنا تھا نا, سینگ پھنسانے کا تو ہمیں شروع سے ہی اللہ کے فضل سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ مکتبہ بھی ہے, وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب, سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں, کتابیں اشتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے, یہ ظاہر ہم تو اس میں مردود ہی سمجھتے تھے نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی, پھر سی ڈیز بھی دیکھی, ان دنوں سی ڈیز چلتی تھی. وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال, ڈاکٹر اقبال کہ اقبال ڈے پہ یعنی 9 نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی، وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ، ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا لیکچر ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے میرے دو مرشد ہیں، مولانا مدودی اور ڈاکٹر اقبال. ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں نے جو سی ڈی لی نا تو اس نیت سے لی کہ شاید اس میں ڈاکٹر اقبال کے خلاف کچھ بولا ہوگا. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ اقبال کو کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اقبال تو ساری جگہ فٹ ہو جاتا ہے، ان کے ہر طرح کے اشعار ہیں، صوفیوں کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، مجاہدین کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، سنی کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں، شیعہ کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں. خیر وہ سی ڈی جب میں نے لگا کے سنی، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. جو آب شکوہ کا وہ شعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبا تابعین اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا میں. اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں. ان دنوں ہم کیو ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے. کیو ٹی وی بھی آپ کو پتا پیورلی ایک بریلوی چینل ہے، اور اس وقت اس پہ اتنا غلبہ نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن جو اسی ڈیفنس کی مسجد میں 1998 میں ریکارڈ ہوا تھا، یعنی میرے وہاں پہ جانے سے آلموسٹ سمجھ لیں 9 سال پہلے، میں تو 2007 میں گیا. تو وہ بیان القرآن کیو ٹی وی پہ آن پیمنٹ تنظیم اسلامی والے چلاتے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی چلتے تھے لیکچرز ان دنوں میں. اس وقت یہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے کہ یہ ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں، پارشلی تو ہمیں تو پتا تھا. تو ڈاکٹر سرار صاحب کا بیان القرآن ہم نے اس پہ کیو ٹی وی پہ سننا شروع کیا، تو بڑا دل اس طرف مائل ہوا. پھر مجھے کہیں سے اس کی سافٹ کاپی بھی مل گئی، فلیش میں لائے، ہم نے ریگولرلی اس کے سننا شروع کیا. 2007 میں ہی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، کافی زیادہ دماغ جو ہے کھلنا شروع ہو گیا. لیکن بیان القرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قرآن سمجھایا. ڈاکٹر سرار صاحب کی یہ تو خوبی تھی، ان کی سپیکنگ کا سٹائل اور باقیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، اس پیشن کے ساتھ، اسی لیے بات دل میں اتر جاتی. خیر ہم نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ملاقات ضرور کرنی ہے. چونکہ اس وقت ہم نئے نئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے، میرے یوٹیوب کے اوپر ایک پوری لائف سٹوری بھی ہے، 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں میں مسلمان کیوں ہوا. یہ نہیں ہے کہ پہلے میں مسلمان نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ پہلے میں ایک فرقے والا مسلمان تھا، پھر سادہ مسلمان بن گیا، سنی شیعہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی سے نکل کے. آپ جا کے لکھیں میں مسلم کیوں ہوا یا لکھ دیں لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا، تو کھل جائے گی. اس میں میں نے کافی ساری اور باتیں بتائی جو میں آج سکپ کروں گا. تو میں نے چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکا تھا، 2 نومبر 2007 کو رائے ونڈ میں اجتماع تھا، اور اس اجتماع کے چند ہفتوں بعد میں نے حج کے لیے جانا تھا. 18 دسمبر 2007 کو حج ہوا تھا. 2007 وہ سال تھا جس میں دو حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں. تو ہم نے دسمبر والا حج کیا تھا 18 دسمبر 2007 کو. تو 2 نومبر کو اجتماع تھا، وہ اٹینڈ کر کے تو واپسی پہ ہم ماڈل ٹاؤن والی مسجد میں گئے ڈاکٹر سرار صاحب سے ملاقات کے لیے. اس وقت سرسری سی ملاقات ہوئی، وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن ہمیں صرف ایک تھا کہ جیسے ایک پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملے ایسی بڑی شخصیت کو. تو
تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے, آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے. اچھا پھر خیر میں حج پہ چلا گیا. حج سے واپسی پہ 2008 کے اوائل میں میں نے بخاری مسلم تو خیر پہلے پڑھے تھے, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ بھی پڑھ لی, اور اسی دوران پھر شیخ زبیر لیذہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو. پھر میں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے کچھ آفس کے کولیگ سارے انجینئرز ہی تھے, جا کے ملے ڈاکٹر صاحب سے. پھر ای میل کے اوپر ان کے جو تھے اسسٹنٹ ان سے ٹائم لیا, وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو بلکہ ابھی آخری دفعہ جب میں گاندھی صاحب کو ملنے گیا ہوں تو میں ڈاکٹر سرار صاحب کے کمرے میں بھی گیا, جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ساری جگہ دوبارہ سے دیکھی. ایک بندہ ریکال کرتا ہے سارے. پھر ان کی قبر پہ بھی ہم گئے, وہاں جا کے بھی دعا کی. قبر بالکل سادہ کچی قبر بنی ہوئی ہے, چھوٹی سی اس کے اوپر ایک تختی ہے, وہ بھی سادہ سی, کوئی اس طریقے سے نہیں. اس پہ لکھا ہے دائی قرآن اسرار احمد, کوئی رحمت اللہ علیہ, کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا, الحمدللہ. تو وہ ٹائم لیا تو 13 جون 2008 کو پھر ہماری ملاقات طے ہوئی جمعے کے دن. وہ ڈیٹیلڈ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی جمعے کی نماز کے بعد. جمعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھا, عصر کی نماز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھی, مغرب کی پڑھی, پھر ہم نے مغرب کے ساتھ عشاء جمع کر لی کیونکہ ہم سفر پہ تھے. تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد سے گئے تھے موٹر وے کے تھرو, اور واپس پھر ہم نے آنا تھا اسلام آباد ہی. تو وہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے تو ہم نے یہ کیا, ہم کیمرہ ساتھ لے کے گئے تھے کہ وہ گفتگو ریکارڈ کریں گے ایک آنر کے طور پہ, کچھ شرارت بازی کے لیے نہیں. یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے کیمرے لے کے, وہ شرارت کے لیے آتے ہیں. ہم شرارت کے لیے نہیں گئے تھے, ہم نے جا کے کیمرہ ان کے ٹیبل پہ رکھا اور کہا کہ جی ہم آپ سے جو باتیں کریں گے ہم نے اس کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا پھر میں ریکارڈنگ میں کھل کے نہیں بولوں گا. ظاہر ہے وہ پھر پبلک ڈائنامکس ہی کچھ اور ہوتی ہے, لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. اور میں کہا جی باڑ میں کیا کیمرہ, ہم نہیں ریکارڈنگ کرتے, آپ ہم سے کھل ڈل کے بات کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں لرن کیا ہے. حالانکہ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج 13 جون 2008 ہے, اور 13 جون 2010 ڈاکٹر سرار صاحب کی زندگی میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ 14 اپریل 2010 کو فوت ہو گئے. خیر کافی ساری باتیں ہوئیں, میں ساری باتیں تو کیمرے پہ نہیں کر سکتا, کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو 2-4 مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا جی آپ اختلافی موضوعات پہ جب بولتے ہیں نا تو یا احادیث کو بیان کرتے ہیں تو کمزوری نظر آتی ہے, اس میں آپ ضعیف روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں اور اختلافی موضوعات پہ آپ کو بالکل کوئی گرپ نہیں ہے. آپ اشرف تھانوی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان سے تو گستاخانہ عبارتیں بھی ثابت ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پھر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں اختلافی موضوعات اور حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں. یار یہ کتنی بڑی جرت ہوتی ہے کوئی شخص اپنی کوئی کمزوری تسلیم کر لے. اور یہ میرے سامنے نہیں, یہ ایون جب انڈیا کے لیکچرز تھے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلایا تھا, وہاں پہ بھی ان کو اگر کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی ہے نا کوئی حدیث بیان کی ہے تو وہ پرچی میں سوال آیا نا ہزاروں بندوں کی موجودگی میں. اب پرچی کو پڑھ تو نہیں رہا, اتنی پرچی ہیں, وہ پرچی یوں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں کوئی ہو تو وہ سائڈ پہ کر دیں. پرچی دیکھی انہوں نے, پڑھ بھی دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کو تو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں. تو ان کا جی البانی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہیں, حدیث میں میں کمزور ہوں, میں امی ہوں, ٹھیک ہے اگر میں نے بیان کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا, باقی میری گفتگو لے لیجیے گا. حالانکہ اس پرچی کے پڑھنے کے وہ پابند نہیں تھے, کسی نے نہیں پڑھی, وہ خود پرچیاں پڑھ رہے تھے. اپنے بارے میں اس طرح کون پرچی پڑھتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہو. اچھا پھر میں نے وہی عرض کیا کہ حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کریں, آپ پہ شکر واجب ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید تک پہنچایا. پھر میں نے کہا جی آپ تمام مکاتب فکر میں سے کس مکتب فکر کو, یہ لفظ ہوتا ہے مکتب, ویسے ہم کہتے ہیں مکتبہ فکر, مکتبہ تو کہتے ہیں وہ بک سٹال والی دکان کو, یہ مکتب ہے, مکتب کی کرامت تھی یہ, وہ مکتب اس کی جمع جو ہے وہ مکاتب فکر. تو میں نے کہا آپ کس مکتب فکر کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے جی قرآن و حدیث کی روح سے میں نے تو عقائد اور نظریات میں سب سے بہتر اہل حدیث کو پایا. اچھا عوام الناس مشہور ہے وہ دیوبندی تھے, حالانکہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا دیوبندیوں نے ان کے خلاف کیا, اہل حدیث نے بھی کوئی قسر نہیں اٹھا رکھی. سر کسی فرقے نے حصہ ڈالنے سے پیچھے رہا ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہیں یہ میرے بارے میں کرتے ہیں, تو ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی اہل حدیث بریلوی شیعہ کسی کے شر سے بچے ہیں؟ نہ ان کے علماء کے شر سے بچے ہیں نہ عوام کی شر سے, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو کسی کو نہیں معاف کرتے. آپ جب تک ان کی ملت میں نہ ہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے. طارق جمیل صاحب نے حدیث متواتر من کنتو مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی ہے سنیوں کی کتاب سے, لوگ خلاف ہو گئے کہ اس نے حدیث کیوں بیان کر دی. حالانکہ طارق جمیل صاحب کی جتنی بڑی پرسنالٹی ہے, اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ وہ تو خود دیوبند اور تبلیغی جماعت سے بھی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی. دیوبند چھوٹا رہ گیا, تبلیغی جماعت بھی چھوٹی رہ گئی ہے ان کی شخصیت کے آگے, لیکن نہیں معاف کیا انہوں نے. تو یہ لوگ اللہ معافی دے, ان کی روش یہود و نصارہ والی جو قرآن میں آتا ہے نا, یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت میں نہ آ جاؤ. خود مجھے تارجمی صاحب کہتے ہیں یار دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ 100 باتوں میں ان سے اتفاق کرو, ایک میں اختلاف کرو, وہ 100 کو چھوڑ کے ایک کے اوپر پکڑ کے تو فرق کر دیتے ہیں بندے کو. تو میں نے کہا تو ہم اس لیے تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم 100 کارڈ وہابی ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے, بابی ہم علمی کتابی مسلم. میں نے کہا چھوڑے دفاع کریں ان کو, ان کو کون پوچھتا ہے. تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یعنی کہا کہ اہل حدیث بہتر ہے. اور پھر مجھے کہنے لگے لیکن ان میں ایک کمزوری ہے, ان کی ایک آنکھ بند ہے, ایسے مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے. اچھا وہ جو جس طرح آپ مجھے بھی آبزرو کرتے ہیں نا, میں نارمل گفتگو میں بھی اسی طرح بولتا ہوں جیسے تقریر کے انداز میں اب آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر سراج صاحب اس طرح تھے, حالانکہ ہم سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہاں 3 تھے. تو وہ گفتگو اسی طریقہ کر رہے تھے جیسے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے, آواز بھی اسی طرح اونچی, ٹھیک ہے. تو مزہ بھی تبھی آتا ہے, مجھے تو اسٹائل اچھا لگتا ہے. اور سر یہ سنت اسٹائل ہے, اس کو برا نہ مانے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے اسلام 360 کی, کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, اور یہ حدیث روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین, یعنی حضرت حسین کے پوتے امام باقر نے اپنے انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے, اور امام باقر سے آگے روایت کیا ہے امام جعفر صادق نے, کہ نبی علیہ السلام جب بھی کبھی تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا سٹائل ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں, یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی, کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. تو یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے الحمدللہ. کہتے ہیں ان کی ایک آنکھ بند ہے روحانیت والی, یعنی وہ ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس طرح کرنا ہے تو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں, جو دین کی روح ہے جو اندر تڑپ ہے دین کے حوالے سے وہ کمزوری وہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ تبلیغی سرگرمیوں میں ایون بریلوی بھی ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں, دیوبندیوں سے پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا, بریلوی بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. کوئی وہ نہیں ہے تبلیغ والا درد کہ لوگوں کو نمازی بنایا یہ ہے, ہاں اپنے اس فرقے کی پروموشن والا سلسلہ ان کا رہتا ہے, وہ بھی خیر اخلاص کے ساتھ ہے, میں اس کے اوپر کوئی تان نہیں کر رہا, لیکن وہ روحانیت والی چیز کمزوری لیک کرتی ہے. تو میں نے کہا جی آپ مقلد ہیں, تو ان کا نہیں میں تو کوئی مقلد نہیں ہوں, کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہیے. تو میں نے کہا آپ نماز رفع الیدین سے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی رفع الیدین سے پڑھتا ہوں کبھی بغیر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت یہاں پہ حنفیوں کی ہے تو میں ان کے دل میں ذرا تالیفے ان کے تالیف قلب کے لیے کہ میرے قریب ہو جائیں تو میں کبھی کبھار رفع الیدین چھوڑ بھی دیتا ہوں. ویسے آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا آپ کسی اہل حدیث مسجد میں گئے ہیں. اکثریت رفع الیدین والے ملیں گے اور آمین تو اونچی ہوگی لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا, بغیر آمین والا اونچی آمین والا, آہستہ آمین والے کو نہیں دیکھے گا, آہستہ والا اونچی کو نہیں. یہ انہوں نے ایک پاکستان میں یہ دو ہی ایسی جماعتیں ہیں, ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی, کہ ان کی مسجدوں میں آپ کو یہ تعصب نظر نہیں آئے گا اس حوالے سے. یا پھر اس کے بعد آپ اگر مکتب فکر میں آئیں تو اہل حدیث اور شیعہ کے اندر یہ ٹالرنس ہے, دیوبند بریلوی میں بہت کم ٹالرنس ہے اس حوالے سے. تو کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا جی جب آپ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و سننے کے قریب اہل حدیث ہیں تو پھر آپ فالو کیا کریں, آپ کیوں حنفیت کو فالو کر. کہتے ہیں میں حنفیت کو نہیں فالو کرتا, امام حنیفہ کی جو فقی چیزیں ہیں میں ان کی ریگارڈ کرتا ہوں. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کئی معاملات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں فقہ حنفی کے بارے میں ایک ہی جملہ بولوں گا, یہ عجمی فقہ ہے. عربی جو ہے نا وہ تو وہاں پہ آپ کو حنفی نہیں نظر آئیں گے کیونکہ وہ لوگ عربی ہیں, وہ ڈائریکٹ کتابیں پڑھ لیتے ہیں. یہ ڈاکٹر سرار صاحب کے الفاظ ہیں کہ فقہ حنفی عجمی ہے, یعنی یہ جہلان دی جنہوں نے قرآن دی اس نہیں پڑھیا. خیر اب ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہماری اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بہار آئی ہوئی ہے, یہاں بھی عربیت ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اجمیت ختم ہونی شروع ہوگی یہاں کی الحمدللہ. تو یہ مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں ان کی یاد تھیں. باقی میں نے تین نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں. میرے ساتھ تو انہوں نے نماز رفع الیدین سے ہی پڑھی, کرسی پہ بیٹھ کے, رائٹ کارنر پہ وہ بیٹھا کرتے تھے مسجد کے. تو میں نے ساتھ جمعے کی نماز, اس کے بعد عصر کی بھی, مغرب کی بھی پڑھی. تو تقلید کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا. پھر میں نے کہا جی یہ اہل حدیثوں نے آپ کے خلاف کافی زیادہ ایک مواد اکٹھا کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب توحید کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتے ہیں وہ تو وحدت الوجود ہی ہے. تو میں نے کہا آپ نے وہ جو منتخب نصاب کے اندر سورۃ الحدید کی تفسیر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس میں شائبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب میں اس کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہماؤست پینتھیزم اللہ کے انسان میں حلول کر جانے کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں, اس کے بعد اگر میں وحدت الوجود کی بات کر رہا ہوں تو پھر میری بات کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے. تو لیکن یہ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. کہتے ہیں میرے پاس آئے بھی تھے تو میں ان کے سامنے رکھی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے وحدت الوجود کا لفظ چھوڑ دیں کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے, صوفیاء کی ہی اس کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے اس میں. اگرچہ حلولیہ کو تو علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں گمراہ فرقہ لکھا ہے, صوفی ہو کے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو صوفیوں کے دو گمراہ فرقے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے اور باقی دس جو صحیح ہیں ان کا بھی انہوں نے لکھا. تو پھر مجھے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے, صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتا ہے, پھر آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب بندہ ایک تاویل کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ حدیث کا حال یہ ہے کہ اس ملاقات کے کئی سال بعد آپ کو ہوتا ہے 2016 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انڈیا میں پابندی لگی ان کی کچھ تقریروں کے اوپر, اور وہ تقریریں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئیں. انہوں نے اسلامک بم کی, جہاد کی, یہ چیزیں باتیں کی, اور وہ جہاد سے مراد وہ قتال نہیں لے رہے تھے, وہ سٹرگل لے رہے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہوئے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اور بقول انڈیا کے ہمیں اس کی تحقیق پتا کہ انہوں نے کچھ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کنڈیم کرتے تھے, وہ کہتے تھے تم نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے لیکن ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے, شیطان کے خلاف, بددیانتی کے خلاف, چوری کے خلاف. تو وہ اگرچہ لفظ نٹوریس ہے وہ پازیٹو سینس میں استعمال کر رہے تھے. کئی لفظ ہیں جیسے اب قرآن میں بھی کفر کا لفظ نٹوریس ہے لیکن اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256-257 کے اندر کیا کہتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور تاغوت کا کفر کرو. تو یہاں پہ اب کفر جو ہے وہ پازیٹو معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ تاغوت کا کفر کرنا ہے اور ایمان لے کے آنا ہے اللہ تعالیٰ کے. ویسے تو اللہ کا کفر تو نہیں آپ کر سکتے, کفران نعمت نہیں کر سکتے. تو کفر کا لفظ یہاں پہ اس طریقے سے یوز ہوا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا تو ان کا یہ لفظ یوز کیا ہے. تو وہاں پہ بلال حدیث سے اپنے کلپ بنا بنا کے چڑھا رہے تھے, نہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا, وہ اس لفظ کو یوں کرنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر سرار کی دفعہ آپ کو یہ ساری تو جہاد بھول گئی تھی اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے سے نہیں تھے, یہی وجہ تھی نا. تو یہ ان لوگوں کے اس طرح کے رویے ہیں. خیر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس حوالے سے کلیریفکیشن دے دی, مزید میں نہیں سمجھتا. باقی میرا انالیسز ہے کہ اگرچہ ان کی تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ دو جماعتوں کو مانتا ہوں, جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو, کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ون مین آرمی تھے, جو ان کا پیشن تھا وہ آج تک تنظیم اسلامی وہی کیچ کروا رہی ہے. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب جیسا ایک بندہ اور کیوں نہیں پروڈیوس ہو گیا جماعت اسلامی میں یا تنظیم اسلامی میں, ڈاکٹر اسرار کیوں نہیں آ گیا. سر اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے, یہ مدرسوں سے یا اسکول سے یا کالجز اور یونیورسٹیز سے یہ پروڈیوس نہیں ہو سکتے. ورنہ جہاں سے آئنسٹائن یا نیوٹن پڑھے ہیں وہاں سے اور بھی نیوٹن اور آئنسٹائن بن کے نکل آئے نا. ان کی جو ڈگری ہیں وہ برکت والی ڈگری ہی ہوتی ہیں, وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈگری تو مودودی صاحب کے پاس بھی تھی, مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی, لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں, انہوں نے کہا لیاؤ عالم کا کورس. ڈگریوں کی پی ڈی ایف موجود ہیں, آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. جا کے جناب انہوں نے چھ مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے, لو ڈگری لے آ کے ہوں مان لو, پھر بھی نہیں مانا, مسئلہ تو کچھ اور تھا. تو ڈاکٹر سرار صاحب جیسی شخصیت اس طرح نہیں, لوگ یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگلے دن ان کی ایک پرانی ویڈیو چڑھی ہوئی تھی ڈاکٹر سرار صاحب کی ڈیتھ کے اوپر, جب دنیا ٹی وی والوں نے لیا انہیں فون کال پہ, تو انہوں نے کہا میرے اوپر ڈاکٹر سرار صاحب کا بڑا احسان ہے, جب وہ 1991 میں انڈیا آئے تو مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا یہ دو کام پیرلل میں نہیں چل سکتے, یا ڈاکٹری کر لو یا دین کا کام کرو. کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا نا تو میں نے پہلی دفعہ سیریسلی یہ سوچا کہ مجھے یہ کام دونوں میں سے ایک چوز کرنا چاہیے. تو دیکھ لیں اللہ نے رنگ لگا دیا, ورنہ وہ دونوں کام پیرلل میں لے کے چلتے تو اس طرح ان کا بڑے لیول پہ کام نہ جاتا. تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا احسان ہے ان کے اوپر. اور ڈاکٹر سرار صاحب پہ جس کا احسان ہے وہ تو مودودی صاحب ہیں, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو زندہ کرامتیں ہیں قیامت تک کے لیے, ایک ڈاکٹر اسرار اور دوسرا ڈاکٹر فرحت ہاشمی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جو ہیں جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹلی مودودی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں. خود بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب پارٹیشن ہوئی, انڈیا پاکستان الگ ہوئے, تو کہتے ہیں ہم لوگ میسور ایک علاقہ تھا انڈیا کا جو بعد میں انڈیا کو یعنی مل گیا, وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان یہاں آ گئے. کہتے ہیں وہاں پہ ہم میسور بھی ہو گئے اور ہم نے مورچے جو ہے وہ نکالے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو کہتے ہیں پورا دن فارغ ہوتے تھے, ڈیوٹی دینی ہوتی تھی, پیرا دینا ہوتا تھا, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ان دنوں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو منتھلی میگزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے, جو بعد میں پھر قرآن کی کا ترجمہ بھی ترجمان القرآن آ گیا, اور تفہیم القرآن ابھی اس وقت سورہ یوسف پہ پہنچے تھے, تو وہ قسطوں میں آتا تھا. تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو جماعت اسلامی میں ان کے بڑے بھائی اظہار کنسٹرکشن کمپنی, اچھا وہ ابھی تک زندہ ہے میرا خیال ہے, بار ان کے اظہار صاحب کے بیٹے بھی, ڈاکٹر سرار صاحب کے بیٹے بھی ماشاء اللہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے, وہ پھر ہم دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں میں نے عربی اور فارسی تو میٹر لیول تک پڑھی ہوئی تھی, اس وقت تو یہ ایز اے لینگویج بھی پڑھائی جاتی تھی, تو ہم لوگ تفہیم القرآن, تو کہتے ہیں وہ میں سورہ یوسف کی تفسیر جب مودودی صاحب کی پڑھی نا تو قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی, پھر میں مودودی صاحب کے ساتھ باقاعدہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا. امین احسن اصلاحی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے, یہ دونوں وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں. سر میں کہتا ہوں آپ بیان القرآن دیکھیں تو یہ دونوں کو جمع کریں نا, تدبر القرآن کو اور تفہیم القرآن کو, پریکٹیکلی تو وہ بیان القرآن ہے. تو ڈاکٹر سرار صاحب نے 108 ویڈیوز 25 روزوں میں ریکارڈ کروائی ہیں, روزانہ آلموسٹ چار چار گھنٹے, ایک ایک گھنٹے کی چار چار کلاسیں ریکارڈ کروا کے الحمدللہ. پر ڈاکٹر سرار صاحب کی تین کنٹریبیوشنز میں اینڈ پہ ذکر کروں گا, نمبر ون بیان القرآن جو پیشن سے ریکارڈ ہوا ہے. مودودی صاحب کا تفہیم القرآن تو ریٹن میں تھا, تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا ریٹن میں تھا, اس کو پریکٹیکلی ویڈیو کے فارم میں بیان القرآن کے ذریعے ریکارڈنگ کروا کے ایک پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا تک جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات پہنچی ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. علماء کو سنے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. پھر ڈاکٹر صاحب کا جو سٹائل تھا, واقعی جب بندہ قرآن سنتا ہے لگتا ہے قرآن اسی انداز میں نازل ہوا ہوا ہے. یہ ان کا سٹائل ہے. اور آپ یہ میرے اندر بھی کچھ رمق دیکھتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے. انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات جس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے خیر میں بچپن سے ہی جذباتی علیحدہ سے ایک میری نیچر ہے, لیکن یہ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے تو سٹائل پسند ہے. اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر اسرار کا آپ قرآن سن لیں یا ہماری قرآن کی ریکارڈنگ سن لیں اور باقی کسی اور کی سن لیں تو وہ اسی طریقے سے ہے, ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ کوئی ایک آیت, میرے ٹک ٹاک کے اوپر ہزاروں ویڈیوز آلموسٹ اس وقت چڑھ چکی ہیں, چند سیکنڈز کی ویڈیوز ہیں, ایک دفعہ بندہ سنتا ہے نا ہل جاتا ہے. وہ کیوں؟ وہ پیشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو 1998 میں اسی ڈیفینس والی مسجد میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا. دوسرا, جہاد اور قتال. کوئی اور سپیکر نہیں ہے. مودودی صاحب نے تو الجہاد والاسلام لکھی اس زمانے میں جب سارے کے سارے مولوی انگریزوں کے زیر اثر جہاد سے بھاگ رہے اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے اسلام تو امن سے پھیلا ہے. یار رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ یرموک اور قادسیہ میں تارج وی صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ لگا کے گرائی گئی ہیں یا تلوار کے زور پہ؟ یہ تو نا آپ جھوٹ بولیں صرف انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے. اس وقت مودودی صاحب نے الجہاد فی الاسلام لکھی اور ڈاکٹر اقبال زندہ تھے, انہوں نے جب وہ کتاب پڑھی انہوں نے کہا یہ مستقبل کا مسلمانوں کا تھنک ٹینک یہ بندہ ہے. حالانکہ اس وقت مودودی صاحب کی ہارڈلی عمر 22-23 سال تھی. بعد کا مودودی تو پھر کتنا بڑا مودودی ہوگا. تو اس چیز کو بیان القرآن میں جہاد اور قتال کے اسلام کا سمم بونم ہے, ہائیسٹ گڈ ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں یہ قتال ہے. یہ پیشن اگر دیکھا ہے نا ہم نے سپیکرز میں تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہے. باقی لوگ تو یہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں, کوئی بھی نہیں, ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی آ کے جو ہے وہ نامعلوم افراد ہی اٹھا کے نہ لے جائیں جہاد اور قتال پہ بات. کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے جہاد بدنام بھی تو ہوا ہے, لیکن اس کا قطن یہ رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ جہاد اور قتال پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں کہ اوریجنل جہاد بھی. جہاد تو اسلام کا سمم بونم ہے جناب, اس کے بغیر تو یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. اور ڈاکٹر سرار صاحب کے اپنے نظریات آپ نے اگر دیکھنے ہو, ان کی زندگی کا پیشن دیکھنا ہو, تو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائٹ صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی 2003-2004 کے اندر, وہ یوٹیوب پہ رکھی ہے. یوٹیوب پہ تو 2009 میں اپلوڈ ہوئی اکتوبر میں, ریکارڈنگ وہ پہلے کی ہو چکی تھی. وہ کمال ہے, وہ 22 منٹ کی ہے ٹوٹل ریکارڈنگ, کیونکہ اشتہار کے بغیر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. مختلف لوگوں نے, آپ لکھیں ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر اسرار, کمال, آپ کو مزہ آئے گا وہ دیکھ کے. اور جس طرح انہوں نے انٹرویو کیا پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کی سادگی, وہی 60s کا فرنیچر, قرآن کالج کا چھوٹا سا کمرہ جس میں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اگر وہ کہتے تھے نا کہ علماء دنیا کے کتے نہ بنے, تو واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی اور 4 تکبیریں, بلکہ 5 تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں, وہ پڑھ کے دفنایا ہوا تھا. تو جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت. قرآن میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو ایمفسائز کیا گیا نا وہ دنیا کی محبت ہے, کہ اس سے بچ جاؤ. یہ قرآن کا مرضی ٹاپک ہے, توحید اور دنیا کی مذمت, اور دنیا کی محبت کو کنڈیم کیا گیا. تو وہ آپ انٹرویو دیکھیں. اور تیسری, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظام خلافت کے اوپر بات کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے امت کو امام مہدی کے لیے آپ سمجھ لیں ایک گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے. وہ تو اپنی زندگی میں بھی کہتے تھے مجھے تو نہیں پتا میری زندگی میں انقلاب آنا ہے نہیں آنا, کب آئے گا, لیکن کم از کم اس کی تیاری کریں. خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے حوالے سے جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، اور بلکہ مشکات میں بھی وہ کمبائنڈ فارم میں حدیثیں مل جائیں گی کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، میرے نام پہ اس کا نام ہوگا، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اور مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول نہ کرتے. امام محمد مادی پہ میں نے 12 حدیث بیان کی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں امام محمد مادی، ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی میں نے امام مادی کے اوپر 12 حدیثیں بیان کی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مادی کے حوالے سے، اسی طریقے سے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس یہود و نصارہ کی، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، اس حوالے سے جو ڈاکٹر سرار صاحب کی گرپ تھی نا کسی اور کی تھی. اور یقین کریں آج یہ کورونا اور یہ ساری 5G سازش اور فلاں فلاں یہ جو چیزیں نا، آج ڈاکٹر سرار صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ان کا ویژن تھا، اسرائیل، امریکہ، انڈیا، یہ کیا کیا سازشیں پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے تھے. اور اپنے حکمرانوں سے بھی نہیں وہ ڈرتے تھے. دو بڑے ڈکٹیٹر کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، ضیاء الحق کا اور مشرف کا، اور انہوں نے بڑی زور لگایا کہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیے ہیں. ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہوئے، کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں منافقت نہیں کر سکتا. اس طریقے سے مشرف نے ان کو بلایا تھا، تو جب یہ طالبان والا اٹیک والا امریکہ کے آگے لیٹ گیا تھا نا 2001 کے اندر، تو ڈاکٹر سرار صاحب نے کھری کھری اسی وقت سنا دی تھی. دلیر آدمی تھا، انہوں کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی. تو یہ ان کی دلیری تھی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. باقی ان کے خلاف جو اہل تشیعوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا، ایک مسئلہ ان سے ایسا ہوا، آپ اس کو کہہ لیں کہ اس جاہل عوام کے اعتبار سے تو مس ہینڈل ہوا. اہل سنت کے ہاں تو وہ روایتیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی صحت کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، دو رائے ہیں سیدنا علی کے حوالے سے، لیکن اس کی بنیاد پہ ان کو ناسبی کہنا معاذ اللہ. مولا علی کے لیے جتنی ان کی محبت تھی، ان کی تو کتاب ہے مسیل عیسیٰ، سیدنا علی کی شان میں ان کا ایک لیکچر ہے جو ریٹن فارم میں آیا ہے. اور تسبیح فاطمہ والی بخاری مسلم کی حدیث جب بھی وہ بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو ان کی محبت تھی سیدنا علی کے ساتھ، بلکہ انہوں نے 2005 میں جو کتاب لکھی پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے واضح لکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی ہے، یہ تو ایک خاندانی اور قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا. اس سے بڑی وہ کیا بات کریں. ابھی تازہ تازہ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ وہ اسلام کے پہلے مجدد کیوں ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے کہ انہوں نے کیا کیا بگاڑ پیدا کیا تھا جو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے دور کیا ہے. اور بتایا کہ بھی خلافت 30 سال ہے، حضرت حسن کے وہ 5 مہینے 6 مہینے ملا کے وہ پورے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی شخص کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی. باقی کچھ کمزوریاں تھیں، اور وہ جب انہوں نے میرے سامنے کہا کہ حدیث کی فیلڈ میں کمزور ہوں، تو میں نے دیکھ لیں پھر وہ کمزوریاں دور کر کے ریکارڈ کروا دی ہیں. یوٹیوب پہ میرے 3 کلپ ہیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد اور حضرت معاویہ، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن عبداللہ ابن سبا، اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن حضرت معاویہ کاتب وحی. یہ 3 ہیں. تو میں نے حدیثوں کی روشنی میں جو ان سے مس ہینڈل ہوئے تھے مسئلے میں نے بیان کر دیے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ یہ جو قرآن میں سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کدورت نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے جو ہے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تو یہ حضرت علی نے کہا یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں. تو میں نے کہا تو معاویہ کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، یہ تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں، اور مستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے. کربلا ہر جگہ آ جاتی، کیا کریں. وہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، یہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، اور انگلش میں بھی ہے، اور ہندی میں بھی. 200 احادیث کربلا کے اوپر جمع کیے ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اور باقی جو کتابوں سے ان کے اوپر تحکیم بھی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ اجمعین. تو یہ فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے. تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے میں نے بتایا کہ شہادت عثمان میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، شہادت عثمان کے اسباب کچھ اور تھے، وہ آل امیہ تھی، تو میں نے علمی اختلاف بھی ان سے کیا ہے، لیکن یہ شیعہ نے جس طریقے سے ان کو زیرو سے ملٹی پلائی کیا یہ بات بالکل غلط ہے. اور ایک آدھ مسئلہ مس ہینڈل ہونے سے آپ کسی کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتے. اوور آل اس کے کریکٹر میں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، تو پھر ایک آدھ بات کے اوپر ٹالریٹ ہو سکتا ہے. اور پھر جب وہ بندہ کہہ بھی رہا ہو کہ مجھے اس حوالے سے کمزوری ہے، بدنیت ہو تو وہ کبھی بھی نہ اس طرح کی باتیں، یعنی اہل سنت میں بڑی جرت ہے، یا مدودی صاحب نے جرت کی ہے میرے شام کے بارے میں بولنے کی، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، باقی لوگ تو جرت نہیں کرتے ہیں. تو یہ جرت ہی میرے خیال کافی ہے. غامدی صاحب نے بھی آگے اب جرت کی ہے، وہ بھی ایک سلیم صافی صاحب کا بلاؤ، انہوں نے پروگرام ریکارڈ کرایا تو ہم نے پھر وہ اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی. تو یہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کا، میں نے 10 سال بعد ان کو جو کچھ میری یاداشت میں تھی چیزیں، کچھ میں نے پوائنٹس لکھ لیے تھے کہ میرے سے کوئی اوور لک نہ ہو جائے، باقی میں نے جو لکھا تھا اس سے کم از کم 2-3 گنا زیادہ ہی بیان کر دیا، کیونکہ جو باتیں ذہن میں آئی ہیں. آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، اور ان کی علمی کاوشوں کو قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ ان کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہوگا جی، آمین ثم آمین.
علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کیے گئے لاک ڈاؤن کے تناظر میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی جانب سے غریبوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فوٹو سیشن کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے، کیا یہ سارا عمل دکھلاوے اور ریاکاری پہ نہیں آتا؟ پلیز وضاحت فرما دیں.
دیکھیں یہ مشکل سوال ہے. فوٹو سیشن کے ذریعے ریاکاری کا جو ایشو ہے نا، یہ جو ایشو ہے ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹلی اس طریقے سے فتویٰ لگا نہیں سکتے. ہاں اس شخص کو خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے، یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو مر جانا گوارا کروں گا، میں اگر کسی کو یعنی راشن دے رہا ہوں اور اس کی ویڈیو میں فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو مجھے بتائیں اس کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ تو پامال کر رہا ہوں نا، اور اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، تو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یہ تو شرک ہے، ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے. اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا، اور ایک ایک کو اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی، جوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیرے لیے اور کیا کرتا، سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو، تجھے قرآن کا علم دیا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو بڑی تیری تعریف ہوئی. آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن، یادگار اسلاف، زبدۃ الاولیاء، اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوتی ہیں. جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے، کوئی اجر نہیں، دنیا میں اجر لے چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا، میں نے یعنی آج کے دور میں میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں. تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے. تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا. اللہ تو نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسمیے پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں. لہذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے، کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دے. ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی، لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کا سایہ, اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. ایک عادل حکمران بھی ہے, ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو, ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے. تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. تو میرے خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب, تو اس کو تو حد الامکان بچنا چاہیے. بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے, ان بچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائیں تاکہ وہاں کو پتہ چلے واقعی دے رہے ہیں, خالی کہانیاں نہیں کرا رہے. کیونکہ یہ جو مرضی کہنا, ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا, بعد میں واپس لے لیا ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں, یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر. تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں, اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے, وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے, انہوں نے نام لیے بغیر, چونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں, تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام این جی او بنائی ہوئی ہے لوگوں کو, غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی. وہ دو بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑیوں والے تھے, کو پریکٹسنگ, وہ چلے گئے. انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا, آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے. تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں. دیکھیں جو این جی اوز ہیں نا, انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے. وہ اگر ویڈیو بنائیں گے, آپ عیدی والے ویڈیو بنائیں گے, شوکت خانم والے, الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے, یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں. لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا. گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پٹرول میں سے ایک لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا. تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن این جی اوز نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں. ٹھیک ہے, ان کا تو حق بنتا ہے. تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی, وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی. انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے, تو دوسرا فرقہ ہے. پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر, بڑی مصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا. علماء تھانوں پٹھی گلے پڑھان گے, تھانوں آپے اور ٹھڈ بھر کے کھانے نے تھانوں بھوکھا مارن گے. اچھا, تو ہمیں پتا چلا ہے ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا. اچھا, میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے, یا ان کو جو زکات اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ری کنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے, اور صرف فرقے کا نہیں اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. میں تک نہ, خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول. یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام, کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام, کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے. کبھی انہوں نے پوچھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں, تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو, تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. اچھا, بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سناتے ہیں. جی میرے بیٹھے جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا, اینڈ جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ. وہ بھائی 5 لاکھ وہ تو گیا, وہ تو روز کا 5 لاکھ خرچ کرتا ہے, ادھر 5 روپے نے انہیں سٹ دیتے ہیں. وہ سٹنے کا مطلب ہے 50 لاکھ لیا. ایک یہ مطلب, دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے, میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں. وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں. اب جس کے 5 واپس ہوئے ہیں نا, اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہیں. حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے. امام مسجد ہوں گے تو 10,000, خطیب ہوں گے تو 25,000. تو انہوں نے تو ہنڈا سیوک رکھی ہوئی ہے, ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے, اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے, اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں. تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے چندوں سے. تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کمال ہے. میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا عنصر شروع کیا ہے بیچ میں, یہ بالکل غلط ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے, آپ سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا, تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے, یعنی مسلسل 2-3 رکوعوں کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 274. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی, سر و علانیہ, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. فلہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان, تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو. یہ ہے آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, بالمن والاذا, احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے. اذیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا, اب اس کے اوپر کیا ورڈک آ رہی ہے. کلذی ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے, اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے, اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ تو بولی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے, اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہے, وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے, اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بھگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے, تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا, تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے گا, والعیاذ باللہ تعالی. تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے. لوگوں کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائے. ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا, اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے. پھر فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں. دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں, جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے, اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. میرا خیال نہیں ہے, ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس, لوگ فالتو یعنی آٹے کی 1200 روپے والی بوری لے کے 800-800 میں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. پھر اس کا تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے. اور اس کے اگینسٹ جو لوگ, وہ این جی اوز جو کہ اسلام کا لیبل نہیں پسند کرتی, وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں, ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی سے ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں, تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں. وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا, کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی, وہ جی جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے, اس سے کلمہ سنا ہے, کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا. اللہ معافی دے یار, اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو تو ایسا معاملہ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہو, تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو نہیں. حالانکہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے, بلکہ کوئی احتیاط کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں تو غیر مسلم کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں, آپ اس کو عام صدقات میں سے دے دیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی کئی ایک دسترخوان پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے تو نہیں آپ کا مذہب کون سا ہے, لیکن یہ لوگ چونکہ اب ان اسلامی تنظیموں کا وہ سارے داڑیوں والے ہیں, نماز پڑھانے والے ہیں, اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں, اب ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے. ان کو ہوگا کہ یار پبلک میں ایک ریلیجن اوپر جائے گا اور ہم لوگ جو صرف عورت مارچ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عورت مارچ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں، وہ تو یہ گرمی کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو وام میں جا ہی نہیں سکتے، ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں ہی نہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ جائیں، وہ کیسے وامی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پھر نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں. بل اوور آل ایک دفعہ پھر پاکستانی نیشن نے اور پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی تمام مذہبی جماعتوں نے، ان کی این جی اوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ. اور جناب ایک ایک گلی میں لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ اربوں کا فگر اسی لیے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک گلی میں لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے. تو ایک شہر میں تو آپ کروڑوں میں مان جاتا ہے، اور ملکی لیول پہ دیکھیں اربوں میں چیریٹی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہو گیا، آمین ثم آمین.
علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر حکومت پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس والا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے جیسا کہ رمضان المبارک 1441 کی آمد کی وجہ سے متوقع بھی ہے، تو آپ کے سنڈے والے دن کی قرآن کلاس اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی رمضان المبارک میں کیا ٹائمنگز ہوں گی؟ پلیز اس حوالے سے کوئی موبائل نمبر ہو تو وہ بھی شیئر کر دیں تاکہ آنے سے پہلے پروگرام کو ری کنفرم بھی کر سکیں، شکریہ.
فون نمبر تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے جی، ہم اکثر بتاتے ہیں +92 کے کوڈ کے ساتھ پاکستان میں 3215900162، پاکستان میں کریں گے تو 03215900162، صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. بل کبھی بعض اوقات کبھی درس کی کوئی روٹین آ جائے یا کوئی اور مجبوری ہو جائے یا نمازوں کا وقفہ آ جائے تو بند ملے گا، ادروائز ہم کھلا رکھتے ہیں. رہا روٹین تو وہ ہمیشہ سے، رمضان کو پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا الحمدللہ، 10 سال میں کوئی ناغا نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، تو ناغا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور رمضان میں بھی وہی روٹین ہے، جس نے بھی آنا ہے وہ صبح 10-11 بجے تک پہنچ جائے یہاں پہ. یہاں پہ انشاءاللہ ایئر کنڈیشن آپ کو ماحول ملے گا، روزہ بھی ٹھنڈا ہی رہے گا، نماز اسی طریقے سے 1:30 بجے زہر عصر کی جمع کر کے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک درس اور مجالس کا سلسلہ رہتا ہے، اور افطار کا مکمل بندوبست یہاں پہ ہوتا ہے، کھانے کا بھی افطار کا بھی. تو رمضان کے اندر بھی یہی روٹین ہے، لیکن جب تک گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن صحیح طریقے سے آفیشلی پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے نا غیر سرکاری نتائج، اس کے مطابق نہیں، آفیشلی جب اناؤنس ہوگا تو پھر ہی آپ لوگ یہاں آئیے گا، ورنہ یہاں پہ تو یہ صرف اکیڈمی اتوار ہی کو کھلتی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب اتوار کو بھی نہیں کھلتی، تو آپ آئیں گے بھی تو آپ کو بند ملے گی. اس لیے یہاں پہ تنگ نہ کیجیے گا کسی کو، نہ فون پہ. تو باقی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو آپ بے فکر رہیں، اگر اتوار کی صبح بھی اناؤنسمنٹ ہوئی نا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، تو اس اتوار کا بھی درس انشاءاللہ پبلکلی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو باقی میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہوں، یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو بڑا آسان کام ہے، نہ کوئی اس طرح کیسے رش ہوتا ہے، نہ سیکیورٹی بھیئس لینے پڑتے ہیں، بڑے سکون سے، نہ کوئی گھڑی کی طرف بار بار نظر جاتی ہے کہ لمبا نہ ہو جائے، جتنی دیر طبیعت کرتی ہے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. بل انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے سوا کوئی انٹرنیشنل اسپیکر ایسا نہیں ہے جو بلا ناغا ہر اتوار کو اتنے گھنٹے بیٹھتا ہو ملاقات کرنے کے لیے. اگر کوئی بیٹھتا بھی ہے نا تو وہ تو مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چندہ بک لے کے، انٹرنیشنل اسپیکر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کوئی مجھے گاندھی صاحب سے مل کے بتائے کہ کس جگہ وہ بیٹھتے ہیں ہر اتوار کو یا ہر جمعے کو، تارا جمیل صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک، بتائیں، کوئی نہیں. یہ لوگوں سے ملنا ہی بڑا یعنی مسئلہ ہوتا ہے. تو میں تو الحمدللہ اسی طریقے سے درویشی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم، جس نے آنا ہے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کے آئے گا، اوریجنل شناختی کارڈ کے بغیر آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، وہ آپ کو گیٹ پہ دکھانا ہوگا. اور باقی یہاں پہ چونکہ سیکیورٹی میجرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، پولیس کی طرف سے ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں باہر سیول کپڑوں میں، اور پولیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی پوری تلاشی کے بعد اندر آنے دیتے ہیں. اگر شناختی کارڈ نہیں ہوگا آپ کو انٹرنس نہیں ہوگی، وہ آپ کے شناختی کارڈ باقاعدہ یعنی اس کو اسکین کیا جائے گا، اس کے بعد واپسی پہ آپ کو وہ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے اپنے. اور باقی جو دور علاقے کے لوگ آنے والے ہوتے ہیں، جیسے کراچی سے ٹرین پہ آ رہا ہے کوئی، تو وہ ہفتے والے دن کراچی والوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تیزگام پہ آئیں. تیزگام ہفتے کی شام کو آلموسٹ 5 بجے ریلوے اسٹیشن جیلم پہ پہنچتی ہے اگر سٹینڈرڈ آ جائے ٹائم پہ، 4:30-5 تک پہنچ جاتی ہے. تو اگر آپ جمعے والی تیزگام میں بیٹھیں گے نا تو آپ ہفتے کو یہاں پہنچ جائیں گے. تو ہماری اکیڈمی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے ریلوے اسٹیشن سے، لیکن اکیڈمی میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف فون پہ رابطہ کریں گے، آپ کو ہمارے بھائی انشاءاللہ خود ہوٹل میں ٹھہرا دیں گے. ہوٹل کا آپ خرچہ دے سکیں ٹھیک، نہیں دے سکیں گے ہم دے دیں گے، نامینل سے چارجز دیں، کیونکہ ہمارا شہر تو چھوٹا ہے، یہاں پہ اتنے چارجز نہیں ہوتے. تو جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں نا وہ ہفتے والے دن آیا کریں، ان کو ہوٹل میں ہم ٹھہرائیں گے. یعنی جو 500 کلومیٹر یا 800 یا 1000 کلومیٹر سے جنہوں نے 250-300 کلومیٹر سے آنا ہے، وہ اتوار دن فجر پڑھ کے نکلے یہاں پہ پہنچے. کیونکہ اگر کراچی سے ایک بندہ آتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوگا، کیا درس سنے گا؟ اور مجھے تو کوئی ملاقات کا کسی کے ساتھ شوق نہیں ہے، نہ مجھے سیلفی بنانے کا. میری یہ خواہش ہے جو بندہ ادھر آئے وہ درس قرآن اٹینڈ کرے، ایٹ لیسٹ درس قرآن، مجلس نہیں درس قرآن. درس قرآن کا مطلب ہے درس قرآن شروع ہونا ہے 2 بجے، نماز ہوتی ہے 1:30 بجے، تو یہاں پہ آلموسٹ 11 بجے تک پہنچ جائے وہ. آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو میں نماز زہر سے پہلے مل لیتا ہوں، کیونکہ بعد میں چونکہ زیادہ رش ہو جاتا ہے پھر 1-to-1 اس طرح ملاقات نہیں ہوتی. تو کوشش کریں رمضان میں بھی آنا ہے تو 11 بجے تک یا 12 بجے تک یہاں پہنچ جائیں. رمضان کی روٹین بھی انشاءاللہ وہی ہوگی، لیکن سبجیکٹڈ ٹو گورنمنٹ اگر یہ لاک ڈاؤن اٹھا لیتی ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو رمضان میں بھی یہاں کوئی نہیں ملے گا. رہی یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ، تو یہ ہم نے اس کے لیے کوئی دن اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی ایک عام آدمی کو پتا ہو، کوئی گنتی کے ایک کیمرہ مین آ جاتا ہے، ایک سوال پوچھنے والا آ جاتا ہے. تو اس لیے رمضان میں بھی لاک ڈاؤن اگر ہوا تو پھر اسی طریقے سے آپ ویڈیوز میں ہی دیکھتے رہیں. اور ماشاءاللہ یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک ایکسپیرینس کرایا ہے کہ ویسے ہمارے سبسکرائبرز جو ایڈ ہوتے تھے نا ایک مہینے میں 25,000-30,000 ہوتے تھے. ہاں ربیع الاول ہو، محرم ہو اور رمضان، ان 3 مہینوں میں 40,000 ایڈ ہو جاتے تھے. لیکن یہ آپ دیکھ لیں، یہ اب آلموسٹ 1 مہینہ مکمل ہو چکا ہے ہمیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے آج، اور اس 1 مہینے میں آلموسٹ 1,15,000 سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ویسے ہماری ایوریج مہینے کی ویور شپ، اور یہ صرف ایک چینل کی بات کر رہا ہوں سر، سارے نہیں، ایک چینل جو انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل ہے، ویسے ہماری جو ویور شپ ہے وہ 7-8 ملین تک ہوتی تھی، لیکن اس 1 مہینے میں 15 ملین گئی ہے، یعنی اب یہ بڑھ گئی. اور روزانہ آلموسٹ 5-8 لاکھ اس کے درمیان ویری کرتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر. یہ ایک چینل کی بات ہو رہی ہے، باقی آپ دوسرے چینلز دیکھ لیں، انڈرسٹینڈ اسلام ہے، مسلم اونلی ہے، جو ہمارے بھائی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ آفیشیل چینل نہیں ہے لیکن لوگ چلا رہے ہیں، رائے ہدایت کے نام سے ہے، ٹرو مسلم کے نام سے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے 4 اور چینل ہیں جن کے سبسکرائبرز جو ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں، مسلم اونلی بھی، رائے ہدایت بھی، ٹرو مسلم کے بھی، انڈرسٹینڈ اسلام کے تو 1,60,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور دوسرا کمپلیٹ جو ہمارا لیکچرز والا چینل ہے اس کے بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یہ کام اس اعتبار سے نیٹ کے اوپر ہی چل پڑا ہے، اور اللہ نے میری لاج رکھ لی ہے جو میرا پہلے دن سے ارادہ تھا، نہ ہم نے کوئی مسجد بنانی ہے، نہ کوئی مدرسہ بنانا ہے، نہ کوئی چندہ بھوگ بنانی ہے، یہ ساری مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں جس بھی فرقے کی ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو دیکھ لیں دعوت آن لائن، 0 انوینٹری ہے ہماری. وہ کہتا ہے نا اس ماڈرن دور میں جو کاروباری کہتے ہیں 0 انوینٹری، 0 ہونی چاہیے آپ، تو ہمارے پاس 0 انوینٹری ہے، کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز آن لائن جا رہی ہے اور الحمدللہ. اور یہ جو لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں نا کہ جی یہ فرقہ لانچ کر دیا ہے، تھوڑی سی شرم کر لیا کریں کہ جب کوئی فرقہ لانچ ہوتا ہے نا تو اس فرقے کی جو خد و خال ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں. آپ کے بابو نے جب فرقے لانچ کیے نا سر، وہ اپنے فرقوں کے نام، ان کی مسجدیں، ان کے مدرسے، ان کی چندہ بکس، ان کے بزرگ ڈکلیئر کر کے گئے ہیں. تو میں نے ان میں سے کون سی چیز ڈکلیئر کی ہے؟ میرا کوئی مدرسہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں ڈکلیئر کیا، کتاب و سنت کو ہی ڈکلیئر کیا ہے، نبی علیہ السلام کو ہی ڈکلیئر کیا ہے، کوئی مدرسہ نہیں کھولا، نہ یہ کہا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو تو یہ شک ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر چلا گیا تو چندہ بھی ادھر جا کے دے گا، کوئی ایک بھی بات نہیں پائی جاتی ہے تو آپ جان بوجھ کے گھسیٹ کے اپنی کیٹیگری میں ہمیں فال کروا رہے ہیں. یعنی وہ بات کریں کہ جو بات ماننے والی ہو. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی کام شروع کرتا ہے کسی کیٹیگری میں تو فال کرتا ہی ہے نا. اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی بھی مچھلی اٹھا کے لے آئے نا تو مچھلی میں دو چار باتیں تو کامن ہوں گی نا, کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہوگی, باہر نکلنے سے مر جاتی ہوگی, وہ تیرتی ہوگی, گلفڑوں سے سانس لیتی ہوگی, یہ. لیکن اگر آپ ہاتھی کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی مچھلی جو ہے نا وہ ابھی 1400 سال بعد ابھی پیدا ہوئی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی, تو پھر لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے. تو اگر میں نے کوئی فرقے کی بنیاد رکھی ہے تو میں نے وہ ساری سٹیپس طے کیے ہوں گے نا جو فرقوں والے کرتے ہیں, یعنی آپ کے بابے. کوئی ایک سٹیپ بتائیں. جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگا دیں, کبھی کہہ دیں گے قادیانی ہے, کبھی کہہ دیں گے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے. جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی کہہ دیا جائے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کو بھی جا کے بےچارے کو عمرہ کر کے وہاں سے سیلفیاں کھچا کے تو لگوانی پڑے, اپنے گھر میں محفل میلاد کرانی پڑے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو. یہ حالت ہے. تو آپ کو مثال پیش کریں نا کہ جی ہمارے بابے بھی یہ کرتے تھے, اس نے بھی دیکھو ان کی یہ نقل اتاری ہے. کوئی ایک چیز میں ریزیملس بتا دیں تو نہیں بتا سکتے. اور میں کہتا ہوں یہ ریزیملس تو چھوڑ دیں, صرف وہ اپنے بابوں کی وہ لسٹ بنا لیں نا ان کاموں کی جو انہوں نے کی ہیں, وہ لسٹ ہی پڑھ کے لوگوں کو بتا دیں, لوگ ڈانتے بھیجنا شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ کرنا ہوتا ہے, کہ بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, پھر ایک مدرسہ لادا کرنا ہوتا ہے, پھر اس کی چندہ بک لادا ہوتی ہے, پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جس نے دوسرے کو چندہ دیا اس کا حرام کے راستے میں جائے گا, جو ہمارے مدرسے میں آئے گا وہ حلال کے راستے میں جائے گا, اور اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, جو ہمارے اس کے ہو جو دوسرے ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, اور ڈگری وہ والی ہوگی جو ہمارے فرقے کے لوگ دیں گے. تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا عجیب کام ہے, تو اس طرح کا تو ادھر ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا. یہ وہ لسٹ بھی لوگوں کو بتا سکتے. اور یہ تو جناب اپنے بزرگوں کے, میں کہتا ہوں ویسے تو ہم نے یہی سنا ہے نا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, یہ فرقوں کے فالوورز تو وہ ہیں کہ یہ اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اولاد منہ چھپاتی پھر رہی ہے. المحنت المفند میں علماء دیوبند نے, 35 علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ احمد مذہب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. سر یہ ہوتا ہے, ہم تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اور حسام الرمین میں احمد مذہب بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ بل اجماع مرتد ہے. یہ وائٹ بورڈ قتل تو ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم تو صرف کہتے ہیں علمی اختلاف کرو, اور کتابوں کے نام دیکھ لیں کتنے سخت ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے میٹھے میٹھے تھے, حسام الحرمین حرمین کی تلوار, اس کے جواب میں, یہ 1905 میں لکھی گئی, 1906 میں لکھی گئی, المحنت علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر, اور وہ بابا انہوں نے پاگل بابا احمد صاحب بریلوی کروڑوں بریلویوں کے امام کو کہا, اس وقت نہیں ان کو بزرگ نظر آئے. خیر دیکھ لیں پھر, ہر عروج کو زوال ہے. اب المحندس علی المفندین بھی تو آ گیا نا. محندس کہتے ہیں انجینئر کو, اے نیا ورژن آ گیا, المحندس علی المفندین. میں نہیں ان کو مفند کہہ رہا, چونکہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا, میں اس لیے ان کا نام بتا رہا ہوں. وہاں سے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں نا. میں تو المحدث آیا ہوں نا جی, مجھے پتا ہے. انجینئر کو آپ جا کے گوگل میں لکھیں, وہ بھی آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا. تو المحند نہیں المحدث, المحدث المحدث. تو کوئی فکر نہیں لانچ ہوا, بے فکر ہے جناب. اور میں آپ کو بتاؤں, دعوت کے اوپر ڈٹے رہے, کوئی کسی کا کچھ بال بیگا نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. اللہ پہ یقین رکھیں اور کام چپ کے رکھو, محبت کے ساتھ, نفرت نہیں کرنی, تکفیر نہیں کرنی, اور دعوت حق کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے, بلکہ آپ تو یہ کہنا بھی چاہیے نہ شکری نہ ہو جائے, بلکہ آج کل تو وہ دن ہے کہ گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور, اس کا ایک اپنا وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے, ایک وکھرا جہاں. تو وہ اور وہ تو نعرہ اب میرا خیال ہے اب تو ضرورت ہی نہیں رہی اس نعرے کی. وہ کون سا ہوں سی ایک نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. اسے بڑا چڑھتے تھے کہ ہمیں بابی کہہ رہے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو بابی کہتے تھے تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا تھا کہ آپ کو بھی کل کوئی شاید ٹکرے گی؟ وہ تو گالیاں نکالتے ہیں نا. یہ بابی جب کہہ رہے ہوتے ہیں گالی دے رہے ہوتے ہیں ان کو. حالانکہ اہل حدیث چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بابی نہیں ہم محمدی ہیں, ہمیں محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب نہ کرو. ویسے بھی پھر وہ محمد بن عبد الوہاب تھے نا, عبد الوہاب تو صوفی تھا, محمد الباب کا جو والد ہے وہ خود صوفی تھا. تو وابی تو بیسیکلی بریلوی دیوبندی ہیں دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ. تو آپ ان کو وابی نہ کہ آپ محمدی کہیں. اور جہاں یہ کہتے بھی وہ کہتے ہیں یہ محمدی بھی جو کہتے ہیں نا یہ محمد الرسول اللہ والا نہیں, یہ محمد بن عبد الباب والا محمدی کہہ رہے ہوتے ہیں. اے بھی لکھے جائے انہوں نے, حالانکہ وہ جی ملکہ وکٹوریہ کو انہوں نے رجسٹر کرایا اہل حدیث. تو تھی جہاں جا کے ماشاء اللہ بغداد شریف تو رجسٹر کرایا سی بریلوی دیوبندی مدرسے جہے نے, یا ارمین شریف فین تو ظاہر ہے ملکہ وکٹوریا نہیں کرنا تھا نا اس وقت, تو تھی بھی ملکہ سی انہوں نے بھی ملکہ سی. اور یہ آپ کے جو علماء نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں کی, تو ملکہ وکٹوریا کی وفاداری کا الف نہیں لیا ہوا ان علماء نے؟ لیا ہوا نا. تو وہ تو اس وقت گورنمنٹ ظاہر ہے ان کی تھی, تو انہی کے پاس اہل حدیث نام رجسٹر ہونا تھا. جس طرح ہماری اکیڈمی پنجاب گورنمنٹ کے پاس رجسٹر ہے. ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ پنجاب کا اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی عیسائی ہے مسلمان ہے ہندو ہے پی ٹی آئی کا ہے نون لیگ کا ہے, ہمیں تو اسے غرض نہیں. ہم تو اس کو ایک مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں. بے فکر ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا. پوری زندگی جب کوئی بندہ دعوت کرتا ہے کبھی اسے قادیانی کہہ کے گالی دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں جی انکریم مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. دیکھ لینا نے جماعت ہی کلادہ بنا لینی ہے اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا انہوں کہتے ہیں جی دعوے پیغمبری کر دے گا. ہاں اب مدودی صاحب کو یہ علماء کہتے رہے ہیں کہ یہ دعویٰ پیغمبری کر کے مرے گا. تو مدودی صاحب کو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک کتاب لکھ دے. انہوں نے کہا کتاب نہیں, میں بغیر دعویٰ پیغمبری کیے ہوئے دنیا سے جاؤں گا اور میں اس طریقے سے جا کے پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا. تو انہوں نے سر جواب دے دیا. اب ہونا چاہیے کہ ان سارے علماء کے اوپر ان کے ماننے والے لعنت بھیجیں کہ انہوں نے ایک بندے پہ یہ الزام لگایا تھا اور ان کا وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا, ان کی بزرگی بھی کینسل کریں کہ تہاڈی پریڈکشن بھی غلط ثابت ہوئی ہے, جھوٹ بولنے میں نہ تو لانتی بھی ہوئے ہو. یہ تو کہنا چاہیے نا, آج تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سارے بزرگ لانتی ہیں جنہوں نے مدودی صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ مادی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور وہ سب کے سب لانتی اس لیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. لانتی سے بھی آگے کی چیز ہے انہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. لہٰذا ہم آج کی ڈیٹ میں ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. اب بھر کے ان کو قبروں سے نکال کے تو ان کی توبہ نہیں ریکارڈ کرا سکتے. تو کرو نا انصاف کرو نا. نہیں اچھا جب بندہ مر جاتا ہے پھر اگلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اور جی چہرہ بگڑ گیا سی, دیکھا کتنا کالا رنگ ہویا سی. تو حضرت بلال حبشی جو ہے وہ جب فوت ہوئے تھے تو وہ گورے ہو گئے تھے؟ عمار ابن یاسر گورے ہو گئے تھے؟ حبشی تھے وہ, حبشی رہے, رنگ تو ان کا کالا ہی تھا. یہ رنگ تو آپ دیکھتے ہیں, وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور مال کو دیکھتا ہے. شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے؟ شکل تو اس نے خود بنائی ہے. جو چیز اس نے خود بنائی ہے اس کو دیکھ کے اس نے کیوں برا منانا ہے؟ تو بنائی اس نے خود ہے. تو بعد میں پھر یہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تھا جی. تو یہ ابو عبیدہ ابن جرہ جو فاتح شام تھے یرموک میں, وہ تو تعاون کے مر سے مرے ہیں. معاذ ابن جبل تعاون کے مر سے مرے ہیں. یزید ابن ابی سفیان حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تاؤن سے مرے ہیں. تاؤن میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں, جائیں گوگل میں جا کے سرچ کریں, آج بھی افریقن کنٹریز میں تاؤن باقی ہے. کس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ مشکل سے موت ہوتی ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کو نزع کے عالم میں تکلیف میں دیکھا نا, تو اس کے بعد سے میں کسی شخص پہ موت کی تکلیف کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتی. ورنہ اگر میں حضور کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتے شاید اس کو امال کی سزا مل رہی ہے. تو میں نے حضور کی جو تکلیف موت کے عالم میں دیکھی ہے نا, اس کے بعد سے میں اس چیز کو باردر ہی نہیں کرتی کہ کسی کی موت کس طریقے سے ہوئی ہے. وہ اللہ کو پتا ہے. ان کا بابا ایئر کریش میں مر جائے تو رحمت اللہ لے, جنید جمشید صاحب مر جائیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گئے. دیکھ لینا یہ ان کے کرائٹیریا بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لہذا اس طرح کے جو پروپوگنڈے ہوتے ہیں نا، اس طرح کرنے سے آپ اپنا نقصان کریں گے. جو کرتوت آپ کے بزرگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آپ ہمارے بارے میں نہ ایکسپیکٹ کریں. اللہ کے فضل سے جو جو کام انہوں نے کیے تھے، انہوں نے چندہ بکیں بنائی، انہوں نے مدرسے، ان کی ایک پوری جس طرح وہ چینز شروع ہو جاتی ہیں نا، آؤٹ لیٹس وہ شروع کی، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس طریقے سے دنیا میں چلے جائیں گے تو آپ بعد میں پریکٹیکلی جواب آپ کو اس طریقے سے ہی دے سکتے ہیں. میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. مدودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مدودی صاحب جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نا گھیر گار کے تقریر انہی پہ اوپر لے آتا تھا. جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، میں پریکٹیکلی گزروں، باقی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں. تو اور کہتا ہے مدودی صاحب پہلی صف میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی، نہ کبھی غصہ آیا، نہ بھی کچھ. کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا. علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا. علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا، دنیا میں ایک انسان ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی، جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو امینہ بلال فلپس مدودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نے 10,000 امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے، مدودی صاحب کے کتابچے سے ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مدودی، یہ مر جائے نا اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا، جو بکری وہ گھاس کھا لے نا، اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا، میں واپس آیا، میں نے کہا جی اماں جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا. ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا، کون سنتا ہے. تو کہتے ہیں مدودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو. کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے. تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا، اور وہ مولوی کا ذکر مدودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس طرح ابو جال کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ورنہ ابو جال کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن حشام ہوتا تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، پھر وہ ابو جال بن گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ. فرعون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے، ابو جال کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی، عبداللہ ابن ابی کی، یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ، ادروائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا. تو مدودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں، اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں، آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا. اور میں بولتا ہوں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں، عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی. اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مدودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر سرار کو جانتے ہیں، ان کو کون جانتا ہے. تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارے کو شہ ہوئے تھے آمرنا، کچھ شہ لے آؤ نا تو پتا چلے. اور میرے آدھے آدھے کلپ کاٹتے ہیں، میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا، مجھے یعنی غلط خبر کسی نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں دی، وہ الٹی چپل والا مسئلہ، تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا، اور باقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا، رجوع ریکارڈ کروایا. اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے آدھے کامنٹس، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی بھی، کاٹ کے، بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے، جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا، وہی میری والی کلیریفکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا ہوتا ہے. میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، اس نے وہ شفاعت کہتا، یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا. وہ جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سحکن سحکن لمن غیر آبادی کی وجہ سے، وہ آپ پہ یہ دیسیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدتوں کی وجہ سے، اس نے شفاعت کو نہیں ماننا. آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیار ہی ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے شفاعت کی دیسیں نہیں ماننی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. میں تو جب شفاعت کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفاعت نہیں ہے اور کون سی بالاذن والی ہے اور وہ بھی کس حد تک ہے. آدھی آدھی بات. ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے یہ کیوں نہیں دیشے بیان کرتا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے, حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے. تو کاٹ دیا تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا. اچھا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر, یہ کام آپ کو 2011-12 میں کر لینا چاہیے تھا, اب 2020 ہے. اب یہ آپ کے نور جان کے تانے ترانے نہیں چلیں گے. سیدھی سی بات ہے, لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈریں اگر یہ آپ کریں گے. میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالوور جنونی ہیں نا, ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے. میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں, لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے. یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے. باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں, میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی دو چار بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا, ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے. کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے ہمیں تعارف ہوا ہے. ظاہر ہے میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا, مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے. مجھے تو یقین کریں یہ 1,000,000 روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا, کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقین کریں یہ سستا تھا, وہ فری بنا دیا انہوں نے, بنا دیا مالی کتنا فائدہ ہو گیا. ورنہ تو ہمارا یہ شعر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں اور ہے اور کتابوں کا جہاں اور. ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور. تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا, تو مہربانی کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے ہمارے بزرگوں کو, بابا کہتا ہے. اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو, ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو, ہمارے بابوں کی کیا کیا شان ہے. وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا لی ہے, بابا والی, کہ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے. بابا تو آپ مان لیں آپ اپنے آپ کو کہ میں بابی ہوں, جیسے میں کہتا ہوں میں نبی الاسلام کا فالوور ہوں, میں مسلم ہوں, میں محمدی ہوں, آپ بھی فخریہ کہ میں بابی ہوں. ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصہ آتا ہے, تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے. تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی, اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ. بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. علمی و تحقیقی مجلس نمبر 112 میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جناب
علی بھائی, اگلا سوال ہے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ مکہ شریف کے ایک صوفی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی کھڑکی کھول دی جائے تو دنیا سے کرونا وائرس کی آفت ٹل سکتی ہے, اور اس حوالے سے سنن دارمی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما والے واقعے سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے. بلکہ کیو ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن جنید اقبال صاحب نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باقی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں, شکریہ.
دیکھیں جی, جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو میں بھی حق میں ہوں کہ روزہ شریف دعاؤں کی قبولیت کی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی یہ جو کچھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس میں باقی عقائد امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جنید اقبال صاحب, یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی ہے. میرے بھائیو, جہاں تک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے عرض پہ چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. ایون امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری, جنہیں اہل حدیث جو ہیں وہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں, وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے, اور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک دوسرے شیخ الاسلام جو صوفی شیخ الاسلام تھے امام علی السبکی المتوفا 756 ہجری، ان کے خلاف باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور ان کا رد کرنے کی کوشش کی. میں تو خیر دونوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، دونوں ہی ایکسٹریم رویوں پہ ہیں. بل اس میں انہوں نے خود یہ بات مانی، فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے کہ قبر رسول کی حاضری اس روئے عرض کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور صحابہ اکرام علی مردوان کا عمل ہے اس کے اوپر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. پاکستان والوں نے تو ادھر پاک پتن میں بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، اصل میں جو بہشتی ٹکڑا ہے وہ مدینہ شریف میں ہے، جس پہ امام بخاری نے پھر باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں اسی روضہ شریف والے پورشن میں ریاض الجنہ کے اندر ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے کے مصائب پہ صبر کرو، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا اور مدینے کو نہیں چھوڑے گا میں قیامت والے دن اس کا شفیع بنوں گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص مدینے میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے، مدینے سے باہر یعنی نہ نکلے. جو مدینہ میں مرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن، نبی علیہ السلام نے فرمایا. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی الحمدللہ. اور تیسری تو اللہ نے ان کو تحفہ دیا کہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہوئے الحمدللہ. تو وہ بابرکت جگہ ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، چار کتابوں میں کم از کم ملتا ہے، الموتا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی وہ اپنے گھر سے مدینہ شریف سے نکل کے کسی جگہ سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے، دونوں ایکٹیویٹیز میں پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پہ آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیک یا ابا بکر، پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیک یا عمر، ایک روایت میں آتا ہے یا ابا تا، اے میرے باپ آپ پہ سلام، اور یہ آپ کی روٹین تھی. تو اس سے صحابہ کرام کا جو شغف ہے قبر رسول کی حاضری کا وہ پتہ چلتا ہے. پریکٹیکلی تو آپ خیر قبر تک کو پہنچ نہیں سکتا، یہی سارے رولز اب جالی شریف کے لیے بھی لگیں گے کہ جالی کے باہر، اب تو خیر انہوں نے باقاعدہ وہ تین سوراخ بنائے ہیں، ایک بڑا سا سوراخ ہے اور اس پہ لکھا ہے یہ نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس کی سیدھ میں ہے، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، کیونکہ قبریں اس طرح بنی ہیں کہ سب سے آگے نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے، نبی الاسلام کی پیٹھ والی سائڈ پہ جہاں آپ کی کمر کی سمجھ لیں سینٹر بنتا ہے نا، ادھر سیدنا ابو بکر کا جو ہے وہ چہرہ ہے، اور جہاں پہ سیدنا ابو بکر کی کمر بنتی ہے نا ان کے پیچھے سیدنا عمر کا چہرہ، اور یوں، اور یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، المستدر للحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے. تو روضہ شریف پہ بھی جو حاضر ہوگا اسی طریقے سے سلام عرض کرے گا، اس پہ تو اجماع ہے. روضہ شریف پہ حاضر ہوں، روضہ شریف جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ایک، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ جو لوگ بھی مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روضہ شریف پہ جا کے جب آپ دعا کریں اللہ کے حضور تو میرے لیے بھی دعا کریں. باقی روضہ شریف پہ جا کے نبی الاسلام سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا، یہ بات غلط ہے. دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے، وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. صلاۃ السلام عرض کریں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر میں، قبروں کی حاضری والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے آئے ہیں، کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. تو یہ سلام کا جواب دینا، روح کا لوٹنا، یہ برزخی ہے، یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ حصی ہے اور دنیاوی ہے تو پھر ہم اس کو اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی والا جواب دیں گے کہ اگر یہ دنیاوی ہی ہے تو قبر مبارک سے پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ فزیکلی سن رہے ہیں تو پھر جواب فزیکلی آنا چاہیے، تو کسی نے کبھی فزیکل جواب تو نہیں سنا. تو وہ جواب بھی برزخی ہے اور ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ سلام کو پہنچا دے گا. سن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. سن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلاۃ بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں سے بھی صلاۃ والسلام پہنچ رہا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے. بل وہ ظاہر ہے زیادہ متبرک جگہ ہے, ضرور جائیں. باقی جو گنبد خضرا کی کھڑکی والا جو مسئلہ ہے نا, وہ اکثر پوسٹیں بھی شیئر ہوئی ہوتی ہیں. گنبد خضرا کے اوپر ایک کھڑکی ہے جی. پہلی بات ہے گنبد خضرا تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھا, یہ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد 668 ہجری میں ایک فاطمی بادشاہ تھا جس نے منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گنبد لا کے سیدہ عائشہ کے حجرے کی چھت پہ رکھ دیا تھا. اگر وہ گنبد ہٹا بھی دیا جائے تب بھی نبی علیہ السلام کا قبر مبارک جو ہے وہ ایک حجرے کے اندر ہے. اور وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے. اسی حدیث کے تحت حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے, وہیں پہ اسی چارپائی کے نیچے قبر نکلوائی تھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی مزار یا کوئی کمرہ بنایا گیا تھا, ایسا نہیں تھا. ورنہ تو باقی صحابہ کرام کے مزار, نبی علیہ السلام کی اپنی تین بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں جو جوان فوت ہوئی ہیں, ان کے تو مزار نہیں آپ نے بنوائے. مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ویسے بیٹھنا بھی منع ہے. تو وہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ڈرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے اس طرح کی, اسی لیے انہوں نے گنبد خضرا نہیں رکھا. حالانکہ اسی دور میں صحابہ ہزاروں زندہ ہیں, عبد الملک بن مروان کے دور میں قبۃ الصخرہ رکھا گیا تھا, یہ جو چٹان ڈوم آف دا راک جسے کہتے ہیں, وہ گولڈن سا اتنا بڑا یروشلم میں, وہ صحابہ کے دور میں رکھا گیا. اتنا مہنگا گنبد آج تک دنیا ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس طرح کا ایک روزہ شریف پہ بھی وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے, وہ سادہ ہی اس طرح چلتا رہا. یہ بعد میں 668 ہجری میں رکھا گیا. وہ کہتے ہیں جی حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر کوئی روشن دان تھا, اس کے ایگزیکٹ اوپر انہوں نے وہ گنبد کا بھی روشن دان کھولا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ جو یہ حضرت عائشہ والی روایت پیش کرتے ہیں سنن دارمی سے کہ وہ گنبد کی کھڑکی نہیں کھولی تھی, گنبد ہے ہی نہیں سی تم, وہ چھت کی کھڑکی کا اللہ واقعہ. اور یہ واقعہ بھی اس کی روایت بھی کمزور ہے. یہ عمر بن مالک النکری راوی ہیں, سکہ ہیں, صدوق ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں ابو الجوزہ سے, وہ بھی سکہ ہیں صدوق ہیں. لیکن جو ان کی آپس کی جو روایت ہے نا, یہ روایت غیر محفوظ ہوتی ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے, اسے جرہ مفسر کہتے ہیں, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ابن حجر عسقلانی نے التہذیب التہذیب جو اسماء و رجال کے اوپر اور آپ سمجھ لیں کہ حدیث کے فن کے اوپر ایک کتاب پوری دنیا میں مانی جاتی ہے, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جرہ مفسر ہے. امام ابن عدی نے بھی کہا ہے کہ کم از کم 10 روایتیں ایسی ہیں جو جن کے اوپر منکر روایتیں ہیں اس کی جو بیان کی ہیں عمر بن النکری مالک النکری نے ابو الجوزا سے, ان میں یہ روایت بھی شامل. تو کہ جی وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ کھڑکی کھول دو روشن دان اوپر چھت کی تو ایکسپوز ہو جائے گا آسمان اور بارش شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش والا سال کہلایا, سبزہ ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی والا مسئلہ حضرت عمر کو تو نہیں پتہ چلا. صحیح بخاری میں موجود ہے 1010 نمبر حدیث, 1010 نمبر. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی قحط پڑتا تو ہونا تو چاہیے تھا وہ کھڑکی کھلوا دیتے, یہ نہیں ہے. تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نماز استسقاء کے بعد, کہتے ہیں کہ انا کنا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے. اب تو ظاہر آپ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی، انہوں نے تو کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے. اس طریقے سے وہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں. قبر رسول پہ ایک جو ہے وہ عرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اور اس طریقے سے دیکھیں وسیلہ اور توسل ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آپ مانگ سکتے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وسیلہ کے نام پہ دھوکا. وسیلہ اور چیز ہے، وسیلے سے ہمیں کوئی انکار ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہ جا کے مانگیں. اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک سفر کے دوران جب پانی ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کے تو ہاتھوں کی برکت، ہم نے کئی دفعہ دیکھی اپنا ہاتھ رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو وہ پھر وہ چشمہ اگر جاری ہوا ہے تو وہ قبر رسول پہ جا کے بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں، جو بعد میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے فضائل حج میں اور فضائل درود میں لکھ دیا اور فضائل سنت میں لکھ دیا الیاس قادری صاحب نے کہ جی وہ شیخ عمر رفائی کے لیے نبی الاسلام نے 550 سال بعد 555 ہجری میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں سر یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا بوسے کے لیے. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا آپ ہاتھ مبارک نکالیں اور اس میں آپ رکھ دیں، میں نے تو دیکھا بھی ہوا ہے. جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا. سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھے، ان کو پتا تھا اب رسول اللہ سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، نیور. ہاں ہمارا صلوات و سلام ان تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، قبر مبارک میں زندہ ہے، جسم سلامت ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ، دیٹس آل. کمیونیکیشن نہیں آپ کر سکتے، ورنہ اما عائشہ 47 ایئرز اسی اجرے میں رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتی ہوں، یا جب وہ جمل کے لیے نکلی تو رسول اللہ آواز دے کے روک لیتے. بعد میں جو وہ شرمندہ ہوئی حضرت علی کے خلاف جو معاملہ ہوا تو اسی وقت رسول اللہ ان کو روک لیتے. سب جھوٹ چل رہا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں. یہ ساری روایتیں کمزور ہیں، ان کا کوئی اصول محدثین کے اوپر یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے. الٹا اس کے بالکل اپوزٹ بات مل رہی ہے. حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے، نہ کہ آپ نے جا کے قبر پہ مانگنا شروع کر دینا. وہ کہتے ہیں جی وہ آیا قرآن میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، سورہ نساء نمبر 64. تو اس کے تحت تو قیامت تک جو بھی کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو رسول اللہ سے بیان کرے. پہلی تو بات ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آیت، اس میں تو ہے منافقین جو ہے وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے دوسروں سے، تو اللہ نے کہا کہ یہ جب انہوں نے یہ ظلم کاری لیا تھا آپ کی برگاہ میں حاضر ہوتے، آپ بھی اللہ کے حضور ان کی سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کہ انہوں نے طاغوت سے جا کے فیصلہ کیوں کروایا، جب رسول اللہ کو مان رہے ہیں، قانوناً تو مسلمان ہی تھے نا وہ، تو آپ سے فیصلہ کرواتے. یہ کانٹیکسٹ تھا. تو بالکل نبی علیہ السلام آج دنیا موجود ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کریں گے، ایون اپنے ہر مسئلہ لے کے جائیں گے. بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دعا کرواتے تھے جا کے، اور پھر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے. حضور سے جا کے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ بارش دیں، کہتے تھے اللہ سے دعا کریں. حضور سے کہاں سے مانگتے تھے، وہ دعا کرواتے تھے. تو دعا اگر حضرت عمر نے کرانی ہوتی قبر پہ جا کے تو کروا لیتے. وفات کے بعد والا معاملہ ڈفرنٹ ہے، وفات کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعا مانگیں گے. اور کہتے ہیں جی وہ وفات اور یہ زندگی کا فرق آپ کر رہے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً ایک ذرا نچلے لیول پہ اترنا پڑتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر اور علی کا 6 مہینے تک اختلاف رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے ثقیفہ بنی سائدہ والا ایشو خلافت کا، اس وقت تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ سے جا کے قبر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا وصی کون ہے، آپ کا سکسیسر کون ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے. اچھا ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو نبی الاسلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئے نبی الاسلام نے کسی کام پہ بھیجا تھا تو واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے، پنڈلی ٹوٹ گئی، تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے پنڈلی باندھ کے نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ میں نے کام کر دیا. تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ اس طرح مطلب زخمی ہو گئی ہے، وہ بھی حضور کے پوچھنے میں بتایا. تو اسی کہا یا رسول اللہ تھوڑے پیچھے لات پرواں آیا جی میں، اے ویکھ لو ٹھیک ہے آپ کے پیچھے ٹانگ میں نے تھوڑوا لی ہے. وہ حضور نے پوچھا کیا ہوا تو کہا یا رسول اللہ چھلانگ لگائی تھی، تو آپ فرمایا ادھر کر، ٹانگ سیدھی کی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. اسی ٹائم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ اب یہ تو یعنی یہ معجزہ ہے نا، عقل کو عاجز کر دے رہی، یعنی فزیکل فینامنا کو توڑنے والی چیز ہے نا، اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، ہڈی تو جڑ ہی نہیں سکتی اتنی جلدی، لیکن معجزہ ہے. تو اب اگر کوئی اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہے کہ میری جب ہڈی ٹوٹے گی تو میں جا کے قبر رسول پہ جا کے کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیں، یہ کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور وفات کے بعد کیا پروٹوکول ایک طریقے کا ہے، تو پھر سر آپ میں سے کون ہے جو عاشق رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہو کہ ایک ٹانگ توڑوا کے جا کے قبر پہ ٹھیک کرا لیں پورے پاکستان کو اپنے فرقے کا کر لیں؟ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. پھر یہ کہیں گے نہیں وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے. اس کمیونیکیشن گیپ کو آپ سمجھیں گے دنیا اور آخرت میں فرق ہے. اس لیے جنید اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس قسم کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں اس طریقے کے ٹرینڈز نہ چلائیں، کوئی علم دین حاصل کریں اور یہ بابوں کے جو ریلیجن ہے اسے باہر نکلیں، کتابوں کے ریلیجن پہ آئیں جو صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں چیزیں. آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت چھوڑی، المستدل الحاکم میں، الموتا امام مالک میں آتا ہے، اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے. تو قرآن اور سنت کے عقائد لے کے چلے، نہ کہ اس قسم کے عقائد. اور پھر اب جب ان عقیدوں کے بارے میں کوئی بولے گا نا تو اس کو فوراً کہیں گے یہ تو گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہا. تو پھر آپ سر ہمیں نا گستاخ ہیں، آپ پہلے حضرت عمر کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے عظمت کو نہیں مانا اور جا کے انہوں نے کہا انا کنا نہ توسر، پہلے پہل تو ہم یہ کرتے تھے، یہ ہوتے تو کہتے ہیں ان منکر ہو گئے ہو، ان بھابی ہو گئے ہو، انہوں نے تو یہی کہنا تھا. میں تو ان کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں، اسی سسٹم میں سے نکل کے آئے ہوں. تو اس قسم کی جو مثالیں دیتے ہیں گنبد خضرا کی کھڑکی کی، اور وہ بڑا لوگوں نے فیس بک پہ بھی ٹرایا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیوں ہے، یہ پوچھیں. وہ کھڑکی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اوپر قبر رسول کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا، تو وہ چھت میں انہوں نے وہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے کہ چلو کھول کے وینٹیلیشن اندر کروا لیں. ظاہر ہے پھر اگر وینٹیلیشن نہیں کریں گے تو اندر جالے بن جائیں گے. اب یہ باتیں ان کے ساتھ کریں گے کہ وہ گستاخ ہو گیا. تو یہ پھر یہ ہر سال جو ہے سعودی حکومت پینٹ کیوں کراتی ہے گنبد خضرا کو؟ ایک بار کرا کے چھوڑ دینا، پینٹ اتر جاتا ہے. بارشیں ہوتی ہیں، دھوپ پڑتی ہے، لکڑی کے اوپر ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو پینٹ کرواتے ہیں، میرے کو پیار ہی آ جائے پینٹ ہو. وہ جیلم کا ایک بندہ تھا نا، وہ جو پینٹ کرتا تھا، اس نے مجھے دیا ہے پینٹ، جب وہ اترا نا تو میں نے پاس رکھا ہوا ہے کچھ. تو وہ ہم میلاد کے مہینے میں نا وہ تبرکات میں فری زیارت کرایا کرتے تھے، ادو پیسے نہیں ادو بھی فری، تھی ٹکٹ لایا ہونا ہے نا. تو وہ پڑا ہوا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے پھر؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اتر جاتا ہے. اب اس کو آپ روحانی مسئلہ نہ کوئی بنا لیں، گنبد خضرا کا سایہ کوئی نہیں جناب ہے، وہ نہیں زمین پہ نہیں پڑتا. وہ پائی اتلی منزل تے زمین تک تو پوے، اوپرلی منزل پہ پڑتا ہے. چھت پہ تو آپ کی بھی چھت پہ کئی چیزیں ہیں جن کا سایہ نچلی والی زمین پہ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. وہ جی اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، بیٹھتے ہیں جناب، پرندوں نے بیٹھیں کی بھی ہوتی ہے، باقاعدہ صفائی ہوتی ہے، غلاف کعبہ کے اوپر بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں، خانہ کعبے کے اوپر سے کہتے ہیں پرندہ نہیں گزرتا. وہاں کے اوپر تو ان کے وہ جو فوجی اور شرطے جو بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں اینج گول پیچھوں آتے ہیں، اینج کر کے اینج کر کے لنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اینج نہیں لنگتے، اتنا احترام کرتے ہیں. اچھا گول لا دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، تو یہ پاکستانی جو چھوٹی چھوٹی کینچی لگا کے غلاف کعبہ کاٹ کے ادھر لے آتے ہیں، ان کی کینچی تو کوئی نہیں کھنڈی ہوتی، وہ کیوں نہیں ہوتی کھنڈی؟ سب کچھ کہانیاں چل رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باقی کرونا سے جان چھڑانی ہے دعائیں کریں، اور اپنے کرتوتوں کے اوپر بھی دیکھیں. اور مجھے گاندھی صاحب کی بات یاد آئی، اس سے پہلے بھی ایک اور مسئلہ اٹھا تھا 3-4 سال پہلے، تو اس وقت نا تقی عثمانی صاحب نے اس وقت بھی ایک وہ چیز چھوڑی تھی کہ 70,000 دفعہ سورہ الشمس پڑھ کے نا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں ایک بزرگ کو کہا کہ وہ ٹل جائے گا صاحب. تو اس پہ گاندھی صاحب نے کہا تھا بڑے احترام کے ساتھ، قرآن نے اور سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ عذاب آتے کیوں ہیں اور ٹلتے کیسے ہیں. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو مستحق نہیں کر لیتی کہ اس سے نعمت چھن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے. اور اس کا وائس ورسہ بھی درست ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گی نا تو اس کی حالت صحیح واپس بھی نہیں آئے گی. کرتوت ہم نے صحیح کوئی نہیں کرنے ہیں، ہم نے اس قسم کے ٹوٹکے اپنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ پہنچ جائیں تو فلاں جگہ چلے جائیں تو یہ کر لیں تو وہ کر لیں. سر بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے قرب قیامت میں ایک حبشی، کالیا حبشی، پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ تو جب وہ اس طرح کی جو آفت آنی ہے وہ تو آ جانی ہے. مسلم شریف میں یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی, چونکہ حضرت حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا تھا, پھر یزید نے چڑھائی کر دی مدینہ شریف میں, 3 دن مسجد نبوی بند رہی. مسلم شریف میں واقعہ حرہ کا بخاری میں ذکر موجود ہے, ڈیٹیل آپ کو تاریخی کتاب ملتی ہے. لیکن مسلم شریف میں خانہ کعبہ کو جو غلاف کعبہ جل گیا ہے یزید کے دور میں عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کے دوران, وہ تو موجود ہے. پھر دوبارہ جاج ابن یوسف کے دور کے اندر خانہ کعبہ ڈیمیج ہوا ہے. تو وہ ابرا کے لیے ایک ہی دفعہ لشکر ٹھنڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے, یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوئی ہے. اس طرح یہ روز روز نہیں ہے اس طرح کے معاملات ہوتے, نہ ان کو لے کے اس طریقے سے چلنا چاہیے. لہٰذا ٹرینڈ ٹرینڈ چلانے بند کرو, کوئی صحیح گل امت نو دسو جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے. جذباتی ڈاکٹرائن نہ بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا
علی بھائی. اگلا سوال ہے, ایک نیو مسلم بھائی لکھتے ہیں, میں بیسیکلی انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آج کل آسٹریلیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مقیم ہوں. میں نے اللہ کی فضل و کرم سے قریباً 1 سال پہلے ہندوازم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے الحمدللہ. میں اکثر اوقات علی بھائی کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. مجھے علی بھائی سے پوچھنا ہے کہ میری بیوی ابھی تک ہندو ہے, میں نے اسے دعوت دی ہے لیکن وہ ابھی تک اسلام قبول کرنے سے گریزہ ہے, لیکن دوسری طرف وہ میری ذات کی حد تک بہت ہی سپورٹیو بھی ہے اور کیئرنگ بھی ہے. ایسی صورتحال میں مجھے اسلام کی روح سے اسے اپنے ساتھ رکھنا حلال ہوگا یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
جزاک اللہ خیرا. مشکل سوال ہے جی اس حوالے سے کہ آزمائش ہے ان کے لیے. اس زمانے میں کیئرنگ وائف ملنا اور سپورٹیو وائف ملنا یہ قسمت والوں کا حصہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں, ظاہر ہے ایک دن میں تو اسلام نہیں قبول کرنا اس نے. سیدنا عمر کو 6 سال لگے ہیں اسلام قبول کرنے میں, تو خالد ابن ولید کو 19 سال لگ گئے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ کسی کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو, یا آپ کے بتانے میں کوئی فرق ہو, یا اس کو کوئی ایسا پوائنٹ اٹکا ہوا ہے کہ وہ سچ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیار محبت سے دعوت جاری رکھیں. باقی شرعی مسئلہ تو اس میں یہی ہے کہ چونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے, بت پرست ہے, بت پرست کے ساتھ تو آپ کا نکاح نہیں رہ سکتا. اگر وہ کرسچن یا جوز میں سے ہوتی پہلے سے ہی, یا آپ کسی کرسچن یا جو کے ساتھ شادی کرتے, وہ معاملہ الگ تھا. وہ تو سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے اندر آیا ہے کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, ان کا ذبیحہ بھی. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر اللہ کا نام لے کے, خالی نہیں ان کا ذبح کیا ہوا, اللہ کے نام کے ساتھ. بخاری میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے, ان کا ایک تفرد ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے. تو یعنی وہ عیسائیوں کو بھی مشرک سمجھتے ہوئے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے قائل نہیں تھے. لیکن یہ ان کا تفرد ہے, امت نہیں اس بات کو مانتی, نہ صحابہ کا اس معاملہ. کیونکہ جب شرک ہو رہا تھا تو سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈفرنس بتا دیتا نا کہ جو مشرک عیسائی ہیں یا مشرک اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ ڈفرینٹ, اور خالی جو اہل کتاب ہے ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا, اللہ جبکہ ان کے کفر کا بار بار ذکر کر رہا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ خود بتا رہا تھا. تو اس طرح نہیں. تو ابھی یہ ہندوازم ہے یا کوئی ایتھیسٹ ہے یا بدھسٹ ہے, یعنی جیوز اور کرسچن کے علاوہ یا آسمانی ان مذاہب کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, تو ایسی عورت مسلمان مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور یہ عورت مرد کا معاملہ ہے, اگر مرد کرسچن ہے یا جیوز میں سے ہے تو اس کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. صرف اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں. تو اس کیس میں ان کو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کریں. میں یہ نہیں کہتا اسے گھر سے نکال دیں, گھر میں ایک سپریٹ کمرہ دے دیں, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اس طرح نکالیں گے تو وہ کہاں جائے گی, اپنا ازدواجی تعلق یا اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ, وہ غیر معنی میں عورت آپ کے لیے. تو شریعت کی پھر پابندیاں تو اسی طریقے سے ہیں. تو میرا خیال ہے اتنا اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول ہی کر لے. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب یہ اس کو کوئی بلیک میل کرنا نہیں ہے, اس کو شرعی ایک ایشو بتانا ہے. جب دیکھیں جی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اس کی مرضی کے مطابق, ٹھیک ہے, اے اللہ زندگی تیری دی ہوئی ہے, مرضی بھی اس کے اوپر تیری چلے گی, تیری جان تیری مرضی, جو میں نے ایک نعرہ ڈیوائز کیا تھا, اے اللہ تیری جان, یعنی یہ جان جو دی ہوئی ہے اس کا مالک تو ہے, تو اس جان پہ مرضی بھی تیری. جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, ایسی بیعت کے اوپر, ایسی تجارت کے اوپر مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں. تو اب یہ آزمائشیں تو آئیں گی, اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے کہ کسی کی بیوی مر جائے, بچے مر جائیں, کچھ بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں جی بے نیاز ہے, اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا. تو اس لیے اس میں تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی, اور جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتی, اور جب وہ اسلام قبول کرے گی تو پھر تجدید نکاح ظاہر کرنا ہوگا دوبارہ سے. اس وقت تک یہ میاں بیوی کا ان کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ عورت کافر ہے, تو وہ اہل کتاب میں سے اگر کافرہ ہوتی تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ تھا. تو یہ تو چونکہ مشرک ہے, بت پرست ہے, آسمانی ریلیجن کی ماننے والی نہیں ہے, لہذا اس کے اوپر حکم بالکل ڈیفرنٹ لگے گا. ٹھیک ہوگا جی.
علی بھائی اگلا سوال ہے, مجلس نمبر 111 میں آپ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کو بیان کر کے اور اس کی بڑی ہی جاندار ایکسپلینیشن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے, جس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. جزاک اللہ خیرا. پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں فرمایا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی خود بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے سوڈن تھے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری صحیح مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے نقل کی ہو؟
اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری کے سب سے لاڈلے ترین اسٹوڈنٹ امام مسلم تھے, اور بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ صحیح مسلم جو ہے یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے, کیونکہ انہی سے امپریس ہوئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے, نیشاپور میں. نیشاپور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے. 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے, وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ. اس وقت تک ظاہر امام بخاری بخاری لکھ چکے تھے, تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے, امام محمد بن یحییٰ الذہلی المتوفا 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے. وہ امام بخاری المتوفا 256 ہجری اور امام مسلم المتوفا 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے. انہوں نے ہی سرمنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے. اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے, جس طرح آج کل کوئی بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے. اچھا, اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا. اچھا, یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوئے. اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں, یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی, اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا اسماء و رجال, رجال رجل مرد کو کہتے ہیں اسماء ان کے نام. اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب, ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, اور ان سے بھی پہلے امام زہبی المتوفا 748 ہجری, ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں, جس طرح یہاں کے لوگ یزید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے, فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق, تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر ہے غیر مخلوق ہے. اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا. اس کے آگے دو سکول آف تھاٹ تھے. ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہذا یہ تو مخلوق ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے. قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے، کیونکہ ظاہر انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے. اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے. لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائب ہی ہو جاتی ہے. اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائب نہ ہو سکے. اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ ڈیڑھ بچ اتھل والی گل سی. انہوں نے کہا جی یہ تو ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے. انہوں نے کہا جی اور جی امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے جی، اے دیکھ لو اے گمراہ یہ بندہ. اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارتی ہوں، اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی. انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ عمر بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفا 241 ہجری. چونکہ عمر بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی. اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے. وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا، تو وہ اس کو بھی آن کرتے، کہتا ہے جی اتنی ان کی قربانی ہے دین کے لیے. جیسا کہتے ہیں نا جناب، جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے. ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے، مان لیا ہے، ہم سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے ہیں ہم ایماندار مانتے ہیں، لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہیں، خدمات ہیں تو ان جو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے. یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا، تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوب کر دی جائے. انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے. تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے، امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ تھا امام زہلی کا. اور دوسری طرح امام زہلی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتا ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ وکیپیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم، تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے. اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا، تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے. اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور امام بخاری کی للائیت دیکھیں، 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زہلی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود، لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زہلی سے کوئی حدیث نہیں لینی. اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے، امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میرا انصاف یہ کہ میں نے زہلی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی، آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا، تاکہ بیلنس ہو جائے. لیکن امام بخاری کی للائیت دیکھیں، انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں، اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا. یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا، آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لیں. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے. وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے، یہ بالکل جائز ہے. تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے اپنے آخری، یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں خیر چنگی نہیں ہوئی، لیکن سر دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے، زہلی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، زہلی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا، اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا. بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی، ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے ہی لے لینی تھی، جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان. اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں، تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی. پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے، بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے. لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے، جس میں بخاری نہیں آتے، اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے. 1906 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے، جو الگ سے عرب سکالر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان، جو قرآن میں ہے نا دو موتی ہیں، تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم، وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے. اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے. اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. یہ انہوں نے آنر کیا دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کیے برابر ہے. اور اس میں تکرار اگر نکال دیں نا جو ریپیٹیشن ہے، تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہیں، مسلم میں بھی 4000 ہیں، تو 4000 ہیں اور دونوں میں کامن آلموسٹ 2000 1906. 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے. تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس ہے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر تھی یہ ہونا تھا. بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلی اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لیں، امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، انہوں نے اس استاد کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کیا، عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی. یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی. اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. آپ دیکھ لیں نہ یہ صحابہ ہیں نہ یہ تابعین ہیں، یہ نہ تبا تابعین ہیں، امام بخاری امام مسلم تبا تابعین میں سے آتے ہیں. لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایٹ لیسٹ سنی مسلمان، دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے، ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، قرآن کے بعد افضل ترین دو کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. تو اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں، آپ صحابی نہیں بھی ہیں، اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے. اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. اس واقعے کی کلیریفیکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال انٹرٹین کیا. یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا، عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ان 6 کتابوں میں، جن میں 2 صحیح ہیں نا بخاری اور مسلم اور باقی 4 سنن اربعہ، جن میں 80% صحیح احادیث ہیں اور 20% ضعیف ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں، تو یہ آلموسٹ ملا کے 27000 کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے. ویسے تو آپ کریں گے تو 6-7000 ہی بنیں گی ساروں کی اگر اسکروٹنی کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنتی، کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے مسلم میں بھی ہے، ابوداؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری امام مسلم ہو امام ترمذی ہو ابوداؤد ہو نسائی ہو ابن ماجہ ہو، انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے، تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں، امام ابن حنبل کی ہیں، تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا، فقیہ وہ بہت بڑے تھے. یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے، ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے بندہ اوپر ہو دوسرے میں نیچے ہو، مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہی رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی. یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے، تو وہ نہیں لی اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے، ایسا تو نہیں تھا. اچھا پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے. احادیث کی روشنی سے بھی ظاہر ہے یہ غلط ہے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام حنیفہ کے، اس لیے ان سے حدیث نہیں لی ہے. یہ اب ان کو بال پتہ ہے، انہوں نے بیان بھی کی. اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی، اور پیچھے یہ ریزن تھی. یہ دونوں ریزنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں پہ وہ عقیدے کی کو غلط سمجھتے ہوئے اور یہاں دو استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا. یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں، وہ کہتے ہیں جی وہ امام مسلم کو 300,000 حدیثیں یاد تھی، تو اس میں تو صرف انہوں نے لیے 7,563 اور تکرار بھی ختم کریں تو 4,000 ہیں. تکرار ختم کر کے کنٹینیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبد الباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں 3,033 حدیثیں ہیں. یعنی ایک صحابی سے اگر ایک حدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں تو ان پانچ چھ، جس نے پہلی چھ حدیثیں صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے. حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی، حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی، لیکن کانٹینیوس نمبرنگ میں یہ چھ نمبر چلیں گے. ڈسکونٹینیوس میں جو فواد عبد الباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا ہے، اس وجہ سے وہ نمبرنگ کا اختلاف. اسلام 360 میں ہم نے بہرحال کانٹینیوس نمبرنگ ڈلوا دی ہوئی ہے بہت پہلے ہی، میں نے کہا کہ تاکہ آسانی ہو جائے. اور میں ضمناً بتا دوں بخاری شریف کے جو چیپٹرز مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دیے انہوں نے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے نا تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں، میں نے بتایا تھا 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا، اور اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبری البیہقی میں اور مسنن عبدالرزاق میں ہے. تو پہلے جب میں بتاتا تھا اسلام 360 میں وہ 692 کی ہیڈنگ میں جائیں گے، ہیڈنگ میں غائب تھا، وہ ہیڈنگ انہوں نے ڈالی نہیں تھی، وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیا انہوں نے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. میری زید بھائی سے پچھلے ویک بات ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بنا ہے تو کہتے ہیں میں نے کروا دیا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس کو نیگیٹولی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بخاری میں سے چیزیں نکال دی ہیں. تو میں نے کہا وہ کسی درجے تک ٹھیک ہی دیکھ رہے تھے، آپ نے کیوں نکالی ہیں اس طرح؟ اگرچہ آپ نے، وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی نمبرنگ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا امام بخاری کا فارم ہے وہ تو آپ نے بتانا ہے. تو یہ کہتے ہیں 300,000 دی سکیں، وہ 300,000 اسناد ہیں یار. قرآن کی آیات آلموسٹ 6,500 ہیں، 6,666 نہیں ہے سر، وہ بھی کہانی جائے نا. تو حدیثیں کیسے 300,000-600,000 ہو سکتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں؟ آپ کی عمر نو تھی کہ آپ نے 600,000 حدیثیں بیان کرنی تھی؟ ٹوٹل احادیث جو ہے نا نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں. ویسے تو آپ کہیں گے 27,000 تو ادھر پڑی ہوئی ہیں اور مشکات کی بھی 6,000 ڈال لیں، تو مشکات میں بھی اسی میں صحیح ہے نا. اگر یہ حدیث ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، تو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی ہے. مشکات تو خیر اسی کے نوٹس ہیں. سات جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو 7 دفعہ تو نہیں گنا جائے گا، ایک دفعہ. اور اس ایک حدیث کے بھی امام بخاری کئی ایک طرق لے کے آئے بخاری میں، اور ہر ایک کو علیحدہ نمبر دیا گیا بعد میں. امام بخاری مسلم نے تو نمبرنگ نہیں کی تھی، نمبرنگ تو ابھی 40-50 سال پہلے ہوئی ہے سٹینڈرائز، تاکہ آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے. تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ 7 حدیثیں ہوگی، ایک ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی، اس نے 10 تابعین کو سکھائی. حدیث ایک، اسناد 10، ہر تابعی نے 10 تابعین کو سنائی، ایک حدیث 100 اسناد. اور امام بخاری امام مسلم تو آ رہے ہیں تبع تابعین میں، وہاں پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی 1,000-1,000 اسناد ہیں اگر ایک صحابی بھی ہو، اور اگر کئی صحابہ ہوں تو لاکھوں میں اسناد جائیں گی. انما الاعمال بالنیات کی 700 اسناد ہیں، حدیث تو ایک ہے. کہتے ہیں جی وہ لکھاں حدیث سنت ہیں، انہوں نے نا تھوڑی جی وہ جڑیاں نہیں لیا نا ساڑیاں سر، وہ آئی نہیں سنت. اچھا دیکھیں جو چیز سامنے موجود ہے اس کو تو نہیں ماننا، جو انہوں نے نہیں لی وہ مننی، وہ تسی لے ہی نہیں منتے پہ ہو، تو جو انہوں نے نہیں لی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی،
ٹھیک ہے.
تو یہ اسناد ہے میرے بھائی، یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں، سندیں ہیں ان کی، ترک ہیں اتنے زیادہ. حدیثیں 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی آلموسٹ، بہت کھینچ تان کر لیں. ورنہ اگر آپ سے کوئی کہہ جی 300,000 مسلم کو یاد تھی، عام امیر رمبل کو 600,000 یاد تھی، وہ سارے ملینز میں بنتی ہیں. اس کی ٹائم کی کیلکولیشن کریں، یہ کس وقت نبی علیہ السلام یہ حدیثیں بیان کرتے تھے؟ قرآن تو آپ کے آخری وقت تک نازل ہوتا رہا، قرآن ہی بیان کرتے رہے، حدیثیں کس وقت بیان کی ہیں؟ اس کے لیے تو میں نے بتایا عمر نوح چاہیے. یہ بہت بڑی متھ، اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو ایز اے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کوریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے اسکپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا
علی بھائی. اگلا سوال ہے، اگر کسی کے ہاں مردے بچے کی پیدائش ہو تو کیا اس بچے کو بھی غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھنے کے بعد دفنایا جائے گا، یا پھر باقی جانوروں کی طرح صرف مٹی میں دبا دیا جائے گا؟ پلیز اس میں یہ وضاحت بھی کر دیں کہ بچے کی میت پر بھی وہی دعا پڑھی جائے گی جو عموماً بڑوں کی میت پر پڑھی جاتی ہے.
ہاں جی، دعا تو وہی پڑھیں آپ. ویسے حنفیوں کے ہاں ایک دعا اور ملتی ہے، وہ امام بخاری نے بھی تعلیقاً لی ہے اس سے ملتی جلتی دعا صحیح بخاری کے اندر، اور سند اس کی بیان نہیں کی ہے. البتہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے سنن کبری البیہقی کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ مل جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کے اوپر جب جنازہ پڑھا کرتے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلہ سلفا و فرطا و ذخرا، اے اللہ اسے ہمارا پیشرو آگے بنا، اسے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا، اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا. ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس کے 3 چھوٹے بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کے سبب اگر وہ اللہ سے ثواب مانگے گا تو اللہ اسے جنت دے گا. تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بچے مرے ہوں، فرمایا 2 والے کو بھی ملے گا. اور اس سے بھی آگے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کی پسندیدہ چیز چھین لے، اب وہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا بچہ ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی باپ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ پھر مجھ سے سوال کرے گا تو اس کی جزا میں اسے جنت ہی دوں گا. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ دنیا میں نے اس سے ایک قیمتی چیز اس کی لے لی ہے، تو اسے یہ انعام دیا جائے گا. تو صبر کرنے کے اوپر فائدہ ہے جی، لیکن صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، ظاہر ہے اسی لیے پھر زیادہ قبروں پہ عورتوں کی حاضری کو منع کیا گیا، کبھی کبھار جا سکتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر. تو اس نے نہیں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی کمر تھی اس طرف، اس نے کہا کہ تم پہ تکلیف گزری ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے. تو پیچھے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے، تو نے اس طرح کی بات کی ہے. خیر وہ پھر روٹی پیٹ دوں تو اپنے پیٹ سے آپا پہ گیا ہونا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا چلا، تو آپ میں آپ صبر کر لیتے ہو. آپ فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. جس طرح یہاں بھی لوگ پوری گالی گلوچ کر کے آنٹے کہتے ہیں بس یہ صبر کر رہے ہیں جی، اسی آخرت ہی پوچھیں گے، اتنے کوئی قسم نہیں جان دے تھے بدلہ لینے دی، پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے صبر نہیں ہوتا، صبر صدمے کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے. باقی جو آپ نے وہ اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا، اس کے اوپر امت میں 2 رائے ہیں، لیکن مضبوط رائے یہی ہے جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ساکت بچہ یعنی وہ پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو، یعنی وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ کامنٹس لکھے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسلاف ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بچہ جو ہے مردہ بھی پیدا ہوگا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، تو ظاہر ہے اسے کفن تو خیر ساری دیتے ہیں، غسل بھی دیا جائے گا، اختلاف جنازے کے اوپر آتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے. اس کے بعد امام ترمذی نے ایک اور حدیث لی ہے جس میں انہوں نے حدیث کے اوپر کہا کہ یہ حدیث کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے, البتہ موقوف انہوں نے کہا کہ ثابت ہے کہ اگر بچے نے سانس نہیں لیا تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے, لیکن مضبوط یہ مرفوع حدیث ہے, وہ موقوفن ہے اور وہ بھی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے, وہ روایت بھی کمزور ہے. مضبوط روایت یہی ہے کہ اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور چاہے اس نے سانس لیے یا نہیں لیا. اور یہ سانس والا تو ویسے ہی انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے, تو وہ ڈلیوری سے پہلے 4 مہینے بعد بھی اگر ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ زندہ تو ہوتا ہے, وومب آف دا مدر میں زندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ وہ حرکت کرتا ہے 4 مہینے کے بعد, یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے. تو 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے, ہاں 4 مہینے سے پہلے پیدا ہوا ہے, تو وہ اس کا معاملہ پھر, وہ تو ظاہر ہے وہ بچہ پھر مکمل بھی نہیں ہوگا, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ مردہ بچہ پیدا, ابھی یہاں اکیڈمی لوگ رابطہ کرتے ہیں, یار پڑھیں کیوں نہ پڑھیں. عموماً جو کہا جاتا ہے نا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے, تو وہ بچہ نہیں ہوتا جو واش کروایا جاتا ہے, وہ واقعی بچہ ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں باہر سانس نہیں لیا, اندر ہی لیا ہے اور باہر مردہ حالت میں آیا, تو جنازہ پڑھیں, اس کو دفنائیں بھی اس کو. باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ملا اکٹھا کر لینا ہے, رشتے دار اکٹھے کر لینے ہیں, ٹھیک ہے 2-4 بندے پڑھ کے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا آپ کے لیے, زیادہ مسئلہ ہو جائے گا, تو آپ اس کو بس ٹھیک ہے 2-4 بندے اس کو غسل دے کے کفن دے کے تو دفنا دیں. لیکن رشتے داریوں میں یہ بھی ہوتا ہے پھر بعد میں لوگ گلہ کرتے ہیں, نہیں دسے ہی نہیں سی, ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے بعد میں, اور ایک اور نئی ایک چینج شروع ہو جاتی ہے. تو مردہ بچے کا آپ جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کو کفن بھی دیں گے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے, اس طریقے سے جانوروں کی طرح نہیں کسی جگہ بھی, وہ تو اس کو اسی طریقے سے مٹی کھود کے تو پھینک دیتے ہیں, اور پھر بعد میں یعنی وہ کتے بلے نکال کے بھی لے جاتے ہیں. تو انسان کے بچے کی ایک قدر ہے, وہ اس قدر کو کرنا چاہیے, اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے. جنازے کا پروٹوکول ہر مسلمان کا پروٹوکول ہے, وہ دینا چاہیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ مردے بچے کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے. ایون کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جو مردہ, یعنی اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک سانس بھی لیا ہے, باہر نکل کے وہ مرا ہے, تو اس بچے کا نام بھی رکھتے تھے. ویسے سنت تو ہے 7ویں دن نام رکھنا, ٹھیک ہے. تو ایک عرب میں ظاہر ایک رواج بھی تھا نا کہ وہ یاد رکھنے کے لیے تو نام بھی رکھ دیتے تھے. لیکن یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ غسل, کفن, جنازہ, یہ تینوں کام ہیں, اور قبر بھی, یہ چاروں کام اسی طریقے سے ہوں گے. اور دعا میت کے اوپر آپ وہی والی پڑھیں, اور یا جو حضرت ابو ہریرہ کی میں نے دعا بتائی ہے وہ آپ پڑھ لیں. جس کو جنازے کی دعائیں یاد نہ ہوں وہ کوئی اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. اچھا یہ جنازے کے اوپر نا اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تاغ صفا بناؤ جی, تاغ صفا, یہ سنا ہے آپ نے؟ تاغ صفا بنا. ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں تاغ اللہ کو پسند ہے. دیکھیں جی نمازیں بھی تاغ ہیں, اور جی وہ طواف کعبہ کے چکر بھی تاغ ہیں, جی 7 ہیں, نمازیں 5 ہیں. اچھا نمازیں تو 5 ہیں لیکن فجر کے رکھتے بھی جفت ہیں, زہر کی بھی جفت ہیں, عصر کی بھی جفت ہیں, عشاء کی بھی جفت ہیں, صرف مغرب کی تاک ہے نا. تو جفت تاک سارے اللہ کے. البتہ یہ بات صحیح ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے, یعنی اللہ کو تاک پسند ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے, یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ بھی آڈ ہے نا, تاک ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم تاک صفے بنواتے ہیں. چلے اگر کوئی اس وجہ سے بنواتا ہے وہ بالکل درست ہے, بشرطے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی نہ ہو. اب اگلی صفوں میں سے توڑ کے پچھلی صفے بنانا کتنا بڑا ظلم ہے. یہ تو اگلی صف میں اگر بندہ نہیں ہوگا تو پچھلی صف لوں گی تو نماز ہی نہیں ہوگی, اور یہ پلی لینا یہ بات غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا اور آپ کے پیچھے 2 صفے تھی. مسلم شریف میں سر 2 صفوں والی حدیث موجود ہے, آپ نے تو 3 ہی تڑوا کے کروائیں. ہاں کسی گراؤنڈ میں اگر آپ تڑوا کے کروانا چاہتے ہیں ایونلی پھر آڈ بنوائیں, یہ نہیں ہے کہ اگلی 3-4 صفے جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور ان میں سے پھر آخری کو توڑ کے ایک اور چھوٹی سی بنا لی جائے. نہیں, پھر آپ ساری برابر کر کے تو آپ پانچ کروا لیں اگر آپ نے کرنی ہے، بال یہ کوئی حصہ نہیں ہے. اس طریقے سے پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا کے میرے اجرے کے باہر رکھو سعد ابن ابی وقاص کی میت کو، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو صحابہ ریلکٹنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھ لیتے تھے، تم کیوں ریلکٹنٹ ہو؟ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ حرمین میں تو ہر نماز سے جنازے ہو رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ شریف میں لا کے میتیں رکھتے ہیں لوگ. وہ دیکھیں نا سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا سنت اذکار کا ٹائم دیتے ہیں، پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی نماز جنازہ پڑھو. تو وہ مسجد کے اندر ہی حرمین سے بڑی کون سی مسجد ہے، اس میں نماز جنازہ ہو رہا ہے. یہاں انفیوں نے جناب وہ جنازہ گاہ علیحدہ قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا. ایون میں نے دیکھا ہے کئی جگہ ان کے پاس وضو کا انتظام نہیں ہوتا نا اور جنازہ گاہ دور ہوتا ہے تو مسجد کے باہر وہ جنازہ کرا لیتے ہیں جوتیوں والی جگہ کے اوپر، کہتے ہیں اندر نہیں کرانا. پتہ نہیں کیا ہے. تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، مسجد کے اندر جنازہ ہو سکتا ہے اور مردہ بچے کا بھی جنازہ ہوگا. دعا سب کے لیے ایک کافی ہے، ویسے اور مسلم شریف میں بھی دعائیں ہیں. بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام چار تکبیریں کہتے تھے، مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے ایک جنازے میں پانچ تکبیریں بھی کیں. تو اس میں جو آپ چوتھی تکبیر ہے اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے اور پانچویں کے بعد سلام پھیریں گے اور سلام ایک طرف پھیریں گے. نبی علیہ السلام کا یہی عمومی عمل تھا، صحابہ کا بھی. تابعین سے دو طرف پھیرنا ثابت ہے، ہم اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا جائے. تو پورے عرب کے اندر دائیں طرف ہی پھیرا جاتا ہے. یہاں پہ تو اہل حدیث بھی پتہ نہیں انفیوں کے ڈر جیسے دو طرف پھیرتے ہیں، چاند ایک ہیں جو ایک طرف پھیرتے ہیں. حالانکہ دو طرف والی روایت ہی جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور روایت ہے. اور دعا وہ سب سے بہتر دعا وہی ہے جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ دعا آپ دیکھ لیں، اس دعا پہ کبھی غور کریں. اس میں مردے کے لیے تو ایک ہی دعا ہے، باقی ساری زندوں کی ہیں، سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں. بیسیکلی یہ عبرت ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں، اس کے بعد آپ اس سے عبرت حاصل کریں. اسی کہا گیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے احد پہاڑ کے برابر، اور جو دفنانے تک ساتھ رہتا ہے اسے دو قرات اجر ملتا ہے، کیونکہ دفنانے پہ عبرت ہوتی ہے. اور وہاں پہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو دفناؤ تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو. مسلم شریف میں حدیث ہے عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی دو گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور میں اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. تو وہ اسی کی پپلی لے کے انہوں نے کہا جی قبر پہ زان بھی دے دو، انگلی رکھ کے تلقین بھی کر دو. وہ پھر صفرے لگانے شروع کر دی، حالانکہ چیز صرف اتنی تھی. ٹھیک ہے، بہرحال اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ عمر بن عاص نے امت کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ عذاب قبر اسی قبر میں ہوتا ہے، فرشتے اسی قبر میں آتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا وہ برزخی قبر کوئی ہوتی ہے، یہ تو وہ جی اگر کوئی جی ایئر کریش میں مر جائے، وہ جی سمندر میں ڈوب جائے، اس کی قبر کدھر ہے؟ یہ آپ کو کیا ٹینشن ہے، تسی بنانی ہے قبر ہو دی. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے شیر کا پیٹ قبر بن جائے، کسی کے لیے سمندر قبر بن جائے، کسی کے لیے ہوائیں قبر بن جائیں، وہ تو برزخ کا معاملہ ہے. اس ڈیری میں بھی ہوتا تو کچھ بھی نہیں نظر آنا آپ کو، اللہ نے پردہ رکھا ہے، عالم برزخ کی چیز ہے، ان سین بیریئر ہے. تو اس طرح چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ یوں کیسے ہے تو ہوں کیسے ہے. جو برزخی چیزیں ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں، اور باقی ان کی ڈیٹیلز کا معاملہ اللہ کے ثبوت کر دیں. آپ کو نہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں اس طریقے سے پخے نکال لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.